السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرة آیت نمبر 243 سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک بستی میں طاعون پلیگ پھیل گیا. وہاں کے رہنے والے بنی اسرائیلی موت کے خوف سے اس جگہ کو چھوڑ کر نکل پڑے. جس موت کے خوف سے وہ نکلے تھے، ایک مقام پر جب وہ پہنچے تو اللہ تعالی نے ان پر موت وارد فرما دی. ہزاروں کی تعداد میں تھے. ان کے نبی کی دعا کی بدولت اللہ تعالی نے ان سب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا. یہ واقعہ دراصل یہاں مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے اور ان کو ہمت دلائی جا رہی ہے کہ جینا اور مرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا اے مسلمانوں، موت کے خوف سے کہیں تم جہاد سے جی مت چرانے لگنا. فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کبھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ واقعہ سنا کر جان کا اصل مالک بتا دیا گیا کہ تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اپنی زندگیاں بڑھا لو یا لمبی کر لو، طویل کر لو. زندگی موت کا دینے والا تمہارا رب ہے، اور جب رب تم سے تقاضا کرے جان کا، تو اس کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سب ایسے نہیں ہوتے، اور نہ سبھی سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلیں. کچھ لوگوں سے جان کا تقاضا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں سے مال کا تقاضا ہوتا ہے. کوئی جنگ بغیر پیسے کے، بغیر مال کے، بغیر اسلحے اور ہتھیار کے نہیں لڑی جا سکتی. لہذا ایک طرف جان اللہ کی راہ میں دینے کی پرزور اپیل، پرزور ترغیب، اور اب دوسری طرف مال والوں کو یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو. اور اس کے لیے لفظ دیکھیے کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ قرض مانگ رہا ہے، ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کو قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. مالی انفاق کی دعوت ہے کہ جو دے سکتے ہو دے دو. یاد رکھو کہ پیسہ نہیں کھلاتا بلکہ اللہ کھلاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کروڑوں کہیں رکھے رہ جائیں اور خود انسان جو ہے وہ فاقوں کے اندر مبتلا ہو جائے. تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا اصل توکل، اصل بھروسہ اپنے رب پر ہونا چاہیے. یہودیوں کا ڈھیروں ڈھیر پیسہ سوئس بینکس میں رکھا رہ گیا ورلڈ وار ٹو سے پہلے، اور وہ خود کنسنٹریشن کیمپس کی نظر ہو گئے. بغداد پر جب منگولوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست دی، تو وہاں مسلمانوں کے آخری خلیفہ کو منگولز نے قید میں ڈال دیا. کئی دن اس کو بھوکا رکھا، پھر کھانے کے لیے کچھ سونے کے ٹکڑے پیش کیے. تو خلیفہ نے پوچھا کہ سونا بھلا کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ منگولوں نے جواب دیا کہ اگر اس بات کو تم پہلے سمجھ گئے ہوتے تو آج اس حال میں نہ ہوتے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. پھر جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنی کتراتا ہے، تو نتیجے میں اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اس پیسے کی برکت چھین لے، جس مقصد کے لیے، جن ضروریات کے لیے وہ پیسہ رکھا تھا وہ پیسہ رکھا رہ جائے اور انسان جو ہے وہ محتاجی کی زندگی ہی گزارتا رہے۔ اب یہاں سے آگے بنی اسرائیل کی کچھ جنگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے ہاں بھی اب قتال کا، جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اور پہلی جنگ جنگ بدر ہونے والی تھی، لہذا مسلمانوں کو آئینہ دکھا دیا کہ دیکھو تم کو بھی اب یہی مرحلہ درپیش ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، نیگیٹو اور پازیٹو، مثبت اور منفی دونوں ہی رویے دکھا دیے گئے۔ الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسا کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ یہ بھی بڑا دلچسپ ان کا جملہ ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم پر ذلت اور مسکینی سوار ہو جاتی ہے تو وہ اس کا الزام قیادت کے سر پر رکھ دیتے ہیں کہ اگر قیادت اچھی ہوتی تو ہم کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو شکست پہ شکست اٹھا رہے ہیں شاید ہماری قیادت کے اندر کچھ کمی ہے، ایک بادشاہ ہوگا تو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ان کے نبی جانتے تھے کہ مسئلہ قیادت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اپنے اندر ابھی کمزوری ہے، اگر ان کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے بلایا گیا تو یہ پیٹ دکھا جائیں گے۔ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، قالا ان کے نبی نے فرمایا هل اسیتم، کہیں ایسا تو نہ ہوگا، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ اگر تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ یعنی وہی ہوا جس کا کہ ان کے نبی کو خطرہ تھا، اور ہوتا بھی کیا ہے کہ بہت دعوے کرنے والی، بہت نعرے لگانے والی قومیں عمل کے میدان میں ناکام ہی رہتی ہیں۔ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کو سینوں میں تھامیں، تربیت حاصل کریں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں اور پھر ایک فورس کی شکل اختیار کریں، تبھی مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ ورنہ جیسے ہاٹ ایئر بلون آپ نے دیکھا ہوگا، ہاٹ ایئر بلون میں سے اگر وہ ساری ہوا نکال دی جائے تو وہ اونچا نہیں اڑ سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ سارے اپنے جذبات اگر منہ کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، دعووں اور نعروں کے ذریعے نکال دیے جائیں تو اندر انسان کے اندر موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نعرے لگا کر دین کا حق ادا کر دیا۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جو بادشاہ کی درخواست انہوں نے کی تھی، پھر ایک ان کا ہڈن موٹیو، ان کا جذبہ محرکہ کیا تھا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بادشاہ بنا دو تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو یہ عزت اور اقتدار مل جائے، تو اللہ کے خاطر جنگ کے لیے نہیں بلکہ ذاتی عزت اور ذاتی اقتدار کے لیے انہوں نے ایک بادشاہ کی فرمائش کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ قرائے فعل ہمارے نام نکل آئے۔ تو جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو اعتراض کیا۔ آگے آتا ہے نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا ان کے نبی نے، علم اور جسم، صحت اور ذہانت اور اس کے ساتھ علم۔ پتہ چلا کہ لیڈرشپ کی یہ دو بنیادی ضروریات ہیں۔ جن ملکوں میں لوگ صرف دولت کے بلبوتے پر اقتدار خرید لیتے ہیں، ان ملکوں کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ وہاں کبھی بھی بہتری آنے نہیں پاتی، اور جو ذاتی صلاحیتوں کے بنا پر اپنے لیڈرز کا قومیں انتخاب کرتی ہیں اور ذاتی صلاحیتوں کے بنا پر کوئی حکومت میں آ کر جب بیٹھتا ہے، ان ملکوں میں ترقی ہوتی ہے، تعمیر ہوتی ہے۔ وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. ان کے ساتھ ہی ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. ابھی تابوت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو آرک آف دا کووننٹ کہا جاتا ہے، تابوت سکینہ. اس تابوت کو ان کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں سمجھیے کہ قبلے کی سی حیثیت حاصل تھی. لڑائیوں کے دوران یہ تابوت ان سے چھن گیا تھا، دشمن لے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ بہت ڈی مورلائز ہو گئے تھے. ان کی جہاد کی جو روح تھی وہ ان میں سے کم ہونے لگ گئی تھی، ختم ہونے لگ گئی تھی. تو یہ نشانی بتائی کہ اللہ تعالیٰ وہ تابوت تم کو لوٹا دے گا، یعنی سمجھے ایک طرح سے یوں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارا قبلہ واپس مل جائے گا. اب جنگ کا ذکر آ رہا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے. ان کے بادشاہ نے یہ ٹیسٹ ان کے لیے رکھا. لوگوں کی قوت ارادی اور قوت ضبط، ول پاور اور سیلف کنٹرول کو چیک کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا. تو کیا ہوا؟ فشربوا منه الا قليلا منهم، مگر ایک قلیل گروہ کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہو گئے، یعنی اکثریت ناکام ہو گئی. روایات میں آتا ہے کہ 70,000 میں سے صرف 313 ایسے تھے جنہوں نے اس دریا کا پانی نہ پیا، اور یہ 313 کا نمبر یہ وہی عدد ہے جتنے کے مسلمان جنگ بدر میں تھے. تو جنگ بدر یہودیوں کے لیے ایک نشانی تھی کہ جیسے کہ وہ جنگ جو کہ طالوت کے ساتھ لڑی گئی وہ بنی اسرائیل کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھی، بالکل اسی طرح یہ جنگ بدر مسلمانوں کے لیے بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی. اور وہ پہچانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں کہ اتنی ہی تعداد طالوت کے ساتھ تھی اور وہی تعداد آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، پھر جب طالوت اور ان کے ساتھ ہی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک گروہ تعداد میں بڑا تھا، اسلحہ اس کے پاس زیادہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو کمزوری تھی ان میں وہ یہ کہ ان کا بھروسہ اپنے اسلحے اور اپنی تعداد پر تھا. دوسرا گروہ چھوٹا تھا، اسلحہ بھی کم تھا، تعداد بھی کم تھی، لیکن ان کا بھروسہ اللہ کی اندیکھی ذات پر تھا. صبر ان کا اسلحہ تھا اور حق ان کی طاقت تھی. پیٹ پھیر کر بھاگنے کا آپشن تھا ہی نہیں ان کے پاس. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما. اللہ کے ساتھ پختہ تعلق جوڑ کر وہ آگے بڑھے. فہزموہم باذن اللہ، آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، جنگ انہوں نے جیت لی. تو اس مختصر سے واقعے میں کامیابی کا نسخہ بتا دیا گیا. ایک تو لیڈر کی اطاعت، اوبیڈینس بے انتہا ضروری ہے، جس کا مسلمانوں کو دن میں 5 وقت سبق دیا جاتا ہے اور باجماعت نماز میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے. مقتدی ہوتے ہیں اور ایک امام ہوتا ہے. امام کے ایک اشارے ایک آواز پر تمام مقتدیوں کو وہی کرنا ہوتا ہے جو کہ امام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لیڈرشپ کو ماننا, اس کی اطاعت کرنا, یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. دوسرے سیلف کنٹرول, قوت برداشت, اور تیسرے ہم کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, اہم چیز, بے انتہا اہم چیز, اللہ سے تعلق, اللہ سے دعائیں, بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں فتح اور کامیابی سے ہمکنار فرما. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اب یہاں بھی آپ دیکھیے, صحیح پڑھنے پر توجہ دلانا چاہتی ہوں. اگر داود کو زبر کے ساتھ پڑھ لیا وقتل داودا جالوت, ایسے پڑھ لیا روا روی میں, مطلب ہوگا کہ جالوت نے داود علیہ السلام کو قتل کر دیا. تو زبر زیر پیش سے مطلب میں اتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے. لہذا قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا, محنت سے پڑھنا, یہ فرائض میں ہے, ورنہ مطلب بالکل الٹ جاتے ہیں. اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اگر اسی طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے, یعنی کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ رسول یعنی جو ہماری طرف سے انسانوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے مامور ہوئے, ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا, کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے, اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے. انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے, مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہاں پر ہم فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے تفریق بین الانبیاء, فرق کرنا, کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا, اس کی تو قطعاً اجازت نہیں. تفریق بین الانبیاء کفر ہے. دوسرا معاملہ یہاں پر آ رہا ہے تفضیل کا. تفضیل بین الانبیاء کا ہونا حقیقت ہے. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یہ اللہ کا فضل جس کو چاہے دے. لیکن جس چیز سے ہمیں ہمارے نبی نے روکا ہے وہ یہ کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسرے انبیاء کے ماننے والوں کے سامنے اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے چڑنے لگ جائیں یا کمپٹیشن کی اسپرٹ اس طرح پیدا ہونے لگ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے رسول کا درجہ کم نظر آنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے, آپ یقیناً امام الانبیاء ہیں, کوئی شک نہیں, اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے. لیکن آپ نے اس بات کو اپنے لیے پسند نہیں فرمایا کہ اس چیز کو بہت نمایاں کر کے اور اس پر بہت زیادہ وقت صرف کیا جائے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت مت دو. پھر انفاق کی پرزور اپیل ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یاد رکھ لیجئے, یاد کر لیجئے, کون ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا؟ مجھ سے کہا جا رہا ہے, آپ سے کہا جا رہا ہے, اپنا نام, نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں. انفقو, خرچ کرو, مما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یاد رکھو تمہارا ذاتی نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے. اور اللہ سارا نہیں مانگ رہا کہ سب دے دو اس کی راہ میں, اس میں سے تھوڑا سا. مما رزقناکم, کب؟ من قبل, اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا بیع فیہ, کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی. ولا خلۃ ولا شفاعۃ, اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. والکافرون ہم الظالمون, اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. پرزور دعوت ہے کہ اپنے ایسٹس کو نیکیوں میں کنورٹ کرا لو. ان قریب ہی سب آبسولیٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے قیامت کے دن تم کروڑوں روپے لے کر آؤ لیکن ردی کا بھاؤ بھی نہ ملے. ہو سکتا ہے ریئل اسٹیٹ تم لے کر آؤ لیکن کوئی تمہیں خریدار نہ ملے. فرعون کے مقبروں کے اندر شیروں کے حساب سے سونا چاندی اور مختلف چیزیں جمع تھیں, کیا فائدہ دے گا وہ فرعون کو؟ کچھ نہیں. ابھی موقع ہے, سودا کر لو. اس زمین پر جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو بیچو اور جنت میں تم ایک پلاٹ حاصل کر لو. اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. آپ امیجن کیجئے کہ پاکستان کے ایک گاؤں میں کسی کے پاس 10,000 گز کی بھی زمین ہے, اس کے مقابلے میں مثال کے طور پہ جاپان یا سوئٹزرلینڈ کوئی بھی ملک لے لیجئے, وہاں اس کو ایک چھوٹا سا فلیٹ ملتا ہے, کس کی ویلیو زیادہ ہوگی؟ ترقی یافتہ اعلیٰ علاقے کی ویلیو زیادہ ہوگی. تو جنت سے اعلیٰ اور کیا جگہ ہے؟ تو سودا کر لو, ٹریڈ کر لو, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب یہ ٹریڈنگ نہیں ہوگی, نہ دوستیاں کام آئیں گی اور نہ ہی کوئی شفاعت. اور یہاں پر خرچ نہ کرنے والوں کو, اللہ کے اس آفر کو قبول نہ کرنے والوں کو کافر بھی کہا, ظالم بھی کہا. قانونی طور پہ کافر نہیں, حقیقی طور پہ اللہ کی نظر میں تو کافر ہیں. اور کافر یہاں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ کفران نعمت کرنے والا, اتنا زبردست اللہ نے ان کو آفر دیا کہ اپنا یہ دنیا کا پلاٹ ایکسچینج کر لیں جنت کے پلاٹ سے, تو انہوں نے قبول نہ کیا. تو یہی ظالم ہیں. اور ظالم کون, کس پر ظلم کرنے والے ہیں؟ کیا اللہ پر یا کسی اور انسان پر؟ نہیں, اپنی ذات پر ظلم کرنے والے ہیں, اپنے ہی آپ کو نفے سے محروم کر لیا. اب یہاں سے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے. صحیح مسلم میں عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا, اے ابو منذر, تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا, اللہ اور رسول کو زیادہ علم ہے. آپ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو آپ نے میرا سینہ ٹھوکا, گویا مبارک بات دی اور فرمایا, اے ابو منذر, تجھے یہ علم مبارک ہو. احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو جنت میں اس کے داخل ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں سوائے موت کے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدت آیات القرآن ہے, وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے, اور وہ یہی ہے آیت الکرسی. تقریباً 10 جملے بنتے ہیں, آیت ایک ہی ہے لیکن 10 جملے بنتے ہیں, اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ اللہ کی شان یہاں پر بیان کر دی گئی, اللہ کا تعارف کروا دیا گیا. اسی شان کی آپ کو ایک سورت ملے گی قرآن کے 30ویں پارے میں, سورہ اخلاص, اس کا بھی یہی انداز ہے. فرمایا, اللہ اللہ لا الہ الا ہو, نہیں کوئی معبود مگر وہی, صرف وہی. الحی, ہمیشہ زندہ رہنے والا, خود زندہ ہے, اپنی ذات سے زندہ ہے. اللہ بذات خود زندہ ہے جبکہ ہماری زندگی بوروڈ ہے, مستعار ہے. القیوم, تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, سب کو تھامے ہوئے ہے. وہ خود اپنی بقا, اپنے قرار کے لیے کسی کا محتاج نہیں. ہر مخلوق اپنی بقا اور اپنے قرار کے لیے القیوم کی محتاج ہے. علماء نے الحی القیوم کو اسم اعظم کہا ہے کہ جو ان ناموں کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ہم دعا مانگتے ہیں. الحی القیوم, زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے. اب جو خود سو جائے وہ کائنات کو کیسے سنبھال سکتا ہے, اور جو خود سو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جب سو جاتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے, اور ہمارا رب اگر وہ سو جائے تو کائنات ختم ہو کے رہ جائے. ہم سو جاتے ہیں, ہمارا رب جاگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے, ہمارا خیال رکھتا ہے. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. ہر ایک کی ملکیت کی نفی ہے اس کے اندر. گھر یا اولاد یا پیسہ, جو کچھ تمہارے پاس ہے, یہ تو بہت دور کی چیزیں ہیں. انسان سوچے کہ جو میرا وجود ہے یہ بھی میرا اپنا نہیں ہے, یہ میرا ذاتی نہیں ہے, میری ملکیت نہیں ہے. جس نے اپنی ذات کو اپنی ملکیت سمجھا کہ میں ماسٹر ہوں، وہ بہت بڑے دھوکے میں آ گیا۔ تو جب اپنا جسم، اپنی ذات میری نہیں ہے تو کوئی اور چیز کیا میری ہو سکتی ہے؟ کیسے میں کہہ سکتی ہوں کہ میری اولاد، میرا شوہر، میرا گھر، میرے کپڑے؟ نہیں۔ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ یہ یاد رکھنا، جو تمہارے پاس ہے امانت، اور جس نے امانت رکھوائی ہے وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ سفارش کا یہاں ذکر ہے، اللہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا۔ دوسرے، جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا اسی کی سفارش وہ کر سکے گا۔ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی ہونی ہوگی کہ ہاں اب آپ اس شخص کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دو لمیٹیشنز ہم سامنے رکھیں تو شفاعت کا عقیدہ یقیناً بالکل ٹھیک ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے شفاعت حق کا، اور ان دو لمیٹیشنز کے بغیر انکنڈیشنل، غیر مشروط شفاعت پر اگر کوئی یقین رکھے تو یہ بے عملی اور گمراہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ غیر مشروط شفاعت نہیں ہے، دو شرائط کے ساتھ ہے، تو پھر دیکھیے اختیار کس کا ہوا؟ اللہ ہی کا۔ اور اللہ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں، سفارش کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کے پاس علم مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی آ کر بتاتا ہے کہ دیکھیے ہم فلاں شخص کو جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، تو ہماری بات مانیے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل، قدیم، ازلی، ذاتی، کسی کا دیا ہوا نہیں، حادث نہیں، مستعار لیا ہوا نہیں، مکمل علم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کے گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر چلے کشتی میں، ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور دریا سے اس نے اپنی چونچ میں پانی لے لیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چڑیا کی چونچ میں پانی ہے یہ تمام کل مخلوقات کا علم ہے، اور دریا یہ اللہ کا علم ہے۔ ہم انسانوں کے علم سے اس قدر بعض دفعہ مروب اور متاثر اور ان کی عقلوں سے اتنے ڈیزل ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب کے کلام پر ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ زبان سے نہ کہیں لیکن اپنے ذہنوں میں کم تر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ آج علم دے رہے ہیں، جنہوں نے خود ڈسکور کیا، اس کو حاصل کرنا تو بہت فخر کی اور عزت کی علامت ہے، اور اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا آج کل فخر اور عزت کی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ بڑے سے بڑا جینیس نیوٹن، آئنسٹائن، سٹیون ہاکنگ، جس کا آپ نام لے لیجئے، کس نے دیا یہ جینیس؟ ان سے جو اتنے ہم مروب اور امپریس ہوتے ہیں تو سوچیں وہ رب کیا ہوگا جس نے کہ ان جینیسز کو پیدا کیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکانے والا کام نہیں۔ بڑے بڑی گیلیکسیز، بڑے بڑے سولر سسٹمز، بلیک ہولز سے لے کر میرا دل، میرے لنگز، میرے پھیپھڑے، اور اس سے لے کر گھاس کا تنکا، اور اس سے لے کر ایک سنگل سیل امیبا، ان سب کے سسٹمز اللہ کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، اس کی مانیٹرنگ ہے، وہ ان کو مینٹین کر رہا ہے۔ تھک نہیں جاتا، ڈاؤن ڈیلیگیٹ نہیں کر دیتا، یہ نہیں ہوتا کہ چھ دن کام کر کے وہ تھک جائے پھر اس کو ویکینڈ کی ضرورت پیش آئے۔ فرمایا آگے سورہ قاف میں وما مسنا من لغوب، ہمیں کسی تھکن نے نہیں چھوا، اور کیسے اس کو تھکن چھو سکتی ہے؟ وہو العلی العظیم، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ وہو العلی العظیم، بہت اعلی، بہت عظیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ جو خود اسلام کے دائرے میں آ گیا، ہاں اب اس کو اسلام کے احکامات ماننے ہوں گے۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی ملک کا قانون ہوتا ہے تو اس ملک کا قانون اس ملک میں رہنے والوں پر بہرحال نافذ ہوتا ہے، جس ملک میں انسان رہے وہاں کے قوانین فالو کرنے ہوتے ہیں، اور جس ملک میں قوانین نافذ کروائے جاتے ہیں، امپلیمنٹ کروائے جاتے ہیں، ہم اس ملک کو اتنا ہی ایڈمائر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ بھئی بڑا ڈسپلن ہے، قانون بنایا ہے تو پابندی بھی ہوتی ہے، مجال ہے ان کی کہ وہ ریڈ لائٹ پہ سے ذرا کراس کر کے تو دیکھیں۔ کبھی آپ لوگ امریکہ وغیرہ گئے ہوں تو آپ دیکھیے، یہاں تو ہر ایک ہنستا مسکراتا سگنل توڑتا ہوا آرام سے چلا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، لیکن وہاں مجال نہیں ہے ان کی، کر نہیں سکتے۔ تو ہم تو بہت خوش ہو کے بہت ایڈمائر کرتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں ان ممالک کی کہ بہت اچھا وہاں قانون ہے، اور وہ لوگ اگر بالکل ہی چھوٹ دے دیں اور وہ کہہ دیں کہ بھئی کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کا دل چاہے کرتا پھرے، جس کا دل چاہے جو کرے، جس کا دل چاہے ٹیکس دے، جس کا دل چاہے نہ دے، جس کا دل چاہے ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹریفک کی ریڈ لائٹ دیکھ کے مجھ کو تو مگرین ہو جاتا ہے، تو اچھا ٹھیک ہے نہ روکے ریڈ لائٹ کے اوپر۔ کوئی کہے کہ بھئی یہ ٹیکس کا قانون تو میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا، جب سمجھ میں آئے گا تو میں ٹیکس دینا شروع کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب سمجھ میں آئے تو پھر قانون کو فالو کرنا شروع کر دینا۔ یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں کہتے کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ، کچھ جو جی چاہے کرو، نہیں، زبردستی نافذ کرواتے ہیں۔ ورنہ اگر لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو کیوس مچ جائے۔ تعجب ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ان ممالک کو اتنا ایڈمائر کرتے ہیں، وہی پڑھے لکھے لوگ، وہی انٹیلیجنسیا اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ اپنا قانون منوائے اور اسلام اپنے ماننے والوں سے اپنے قوانین منوائے اور نہ ماننے والوں کو سزا دے۔ اور پھر اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لکھا تو ہے قرآن کے اندر کہ دین کے اندر جبر نہیں، جس کا جی چاہے نماز پڑھے، جس کا دل چاہے نماز نہ پڑھے، جس کا جی چاہے شراب پیے، جس کا جی چاہے شراب نہ پیے، جس کا جی چاہے حجاب کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے۔ ریلیجن از اے پرسنل میٹر، مذہب تو ذاتی معاملہ ہے۔ جی نہیں، یہ غلط فہمی ہے، قانون پرسنل میٹر نہیں ہوتا، قانون ذاتی مرضی پہ نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یہ دراصل قبول اسلام کے لیے ہے کہ جبرن، زبردستی، تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا، انڈر ڈیوریس مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب جو مسلمان ہو گیا اس سے تو زکات زبردستی بھی لی جا سکتی ہے، اور اسلام کے قوانین ماننے پر اس کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق العرا کلمۃ التقوی، سب سے مضبوط کنڈا جو تم تھام لو وہ تقوی کی بات ہے۔ تقوی لازم کر لو اپنے اوپر۔ سوچیے ذرا کہ ایک شخص ہے جو کہ دریا کی موجوں کے رحم و کرم پر ہے، اب ڈوبا اور جب ڈوبا اور ہلاکت میں پڑا، وہ کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اور اس کا ہاتھ جا کر ایک مضبوط کنڈے پر پڑ جاتا ہے، کس قدر محفوظ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح یہ زندگی کی مثال ہے، اس کی لہر ہمیں کہیں بہا کے لے جاتی ہے اور دوسری لہر کہیں بہا کر لے جاتی ہے۔ جس نے تقوی کو مضبوط تھام لیا، جس نے رب سے تعلق مضبوط جوڑ لیا، اب زندگی کی لہریں اس کو کبھی بھی گمراہ یا بھٹکا نہیں سکتی، کبھی ہلاک نہیں کر سکتی۔ اللہ سنتا ہے، علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، حامی اور مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہے۔ دعا کریں اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، اللہ ہمیں تو اندھیروں سے روشنی کی طرف لیا۔ اس کے برعکس بدقسمت محروم لوگ، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اچھا خاصا دل ہدایت کے لیے کھلا، لیکن ساتھ جو لوگ تھے، جس کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا تھا، انہوں نے ورغلا دیا، کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھا دی، اور دوبارہ انہی گمراہیوں میں اور ضلالتوں کے اندر اور گناہوں کی زندگیوں میں کھینچ کر لے گئے جہاں پر انسان پہلے تھا. فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. جن کو تاریکیاں ہی پسند تھیں, گناہوں کی, نافرمانیوں کی اور نفس کی خواہشات کی, تو پھر وہ سب سے تاریک ترین جگہ آگ میں پہنچ جائیں گے. اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح روشنی والی نہیں ہے, بالکل تاریک ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال جہنم کی آگ کو دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی, پھر اگلے 1000 سال اس کو دہکایا سفید ہو گئی, پھر اگلے 1000 سال اس کو دہکایا اور وہ سیاہ ہو گئی ہے بالکل. اب وہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے زیادہ سخت ہے کہ جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو نیند آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچائے. اب ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آ رہا ہے. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه, کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا. روایات میں اس شخص کا نام نمرود آتا ہے, نمرود, یہ بھی فرعون کی طرح بادشاہوں کا نام تھا. اور جھگڑا کیوں جھگڑا وہ ابراہیم علیہ السلام سے؟ ان آتاہ اللہ الملک, اس بات پر کہ اللہ نے اس کو حکومت دے دی تھی. بجائے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا اس نے اپنی تمام تر نعمتوں کو اللہ کی مخالفت میں لگا دیا. اس قول ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. پھر روایات میں یہی آتا ہے کہ 2 قیدیوں کو اس نے بلوایا, جس کو سزائے موت مل چکی تھی اس کو آزاد چھوڑ دیا اور جس کو آزادی ملنی تھی اس کو مروا دیا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ ضد پر آ گیا ہے, اور انبیاء بحثوں کے اندر الجھنا نہیں چاہتے, ان کو ریٹرک اچھا نہیں لگتا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا, یہ ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. قال ابراہیم, فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے, فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا تو اسے مغرب سے نکال لا. فبهت الذی کفر, یہ سن کر وہ منکر حق حیران ہو گیا. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. نمرود سورج دیوتا سے خود کو نسبت دیا کرتا تھا, ایسوسیٹ کرتا تھا, تو سورج ہی کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے بات کی کہ جس کو تم پوجتے ہو جو تمہارا دیوتا ہے, تمہارا رکھوالا ہے, اس سے کہو نا کہ آج ذرا مغرب سے نکل آئے. کافر خاموش ہو گیا. یہ دیکھیے, یہ ہے وہ علمی انٹلیکچوئل جہاد جس کی کہ آج ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے. جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر اس کو غصہ آتا ہے, پھر وہ فتوے دائر کرتا ہے دوسرے کے اوپر. اور مخالف کبھی بھی غصے اور بدتمیزی سے قائل نہیں ہوتے, بلکہ لاجک سے اور نالج کے ساتھ وہ قائل ہوتے ہیں. تو لاجک اور نالج, علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ انسان کو بات کرنی چاہیے تاکہ بھرپور انداز میں پیغام پہنچ جائے. نمرود کو ظالم اس لیے کہا کہ رشد اور ہدایت اس کو نظر تو آ گئی تھی, لیکن ان لمحات کو اس نے ضائع کر دیا. ظلمات میں نور کی لہر تو لہرائی تھی لیکن اس نے فائدہ نہ اٹھایا, طاغوت کا انکار نہ کر سکا, کنونس ہو گیا کنورٹ نہیں ہوا, قائل ہو گیا لیکن تائب نہیں ہوا, تو اپنے ہی اوپر ظلم کیا. اب ایک اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ. اوکلدی مر علی قریۃ وہی قاویۃ علی عروشہا, یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو. اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. اس سے کیا پتا چلا کہ موت کے بعد وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے, پتا نہیں چلتا کہ چند گھنٹے گزرے ہیں یا 100 سال گزر گئے. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں, اب ذرا اپنے کھانے اور مشروب کو دیکھو, اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے, اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش ان پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت ان کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک تو یہاں پر فزیکل لاس کے بارے میں بھی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ تمام قوانین طبیعہ اللہ کے اختیار میں ہیں، جس طرح چاہے ان کو استعمال کرے، وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ دنیاوی قوانین کا اللہ پابند نہیں ہے کہ اب اگر اس نے آگ میں جلنے کی صفت رکھ دی تو اب آگ ہر حال میں جلائے گی۔ اللہ نعوذ باللہ مجبور نہیں ہوگی ان قوانین کے ہاتھوں، وہ خود ان قوانین کا بھی رب ہے۔ جس طرح چاہے ان کو سسپینڈ کر دے، معلق کر دے، لیکن یہ اللہ عام طور پہ کرتا نہیں۔ کبھی کبھار معجزے کے طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب یہ فزیکل لاس سسپینڈ ہوتے ہیں تبھی معجزہ وجود میں آتا ہے۔ ہے تو نہیں کہنا چاہیے آیا کرتا تھا، اس لیے کہ معجزات انبیاء کو دیے گئے اور اب کوئی نبی آنا نہیں۔ اب دیکھیں یہ جو مردہ بستی کے زندہ ہونے کی بات ہے، کبھی کبھار جب انسان مسلمان امت کا حال دیکھتا ہے تو فیل ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ کیسے ابھریں گے، یہ کیسے اٹھیں گے۔ لیکن جب یہ آیات پڑھتا ہے تو بہت امید کی لہر اس میں دوڑ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب اللہ مردہ بستیوں کو اٹھا سکتا ہے تو انشاء اللہ تعالی اس مردہ امت کو بھی اللہ زندگی بخشے گا۔ دعا کی ضرورت ہے ہمیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قالا، فرمایا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا، اچھا تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اب یہاں پر ایک اور غیر معمولی واقعے کا ذکر ہے، خرق عادت ہم جس کو کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ غیر معمولی مشاہدات کروائے گئے۔ انبیاء کو ایسے واقعات کا مشاہدہ کروایا جاتا تھا اس لیے کہ ان کو لاکھوں لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچانا ہوتا تھا، ذمہ داری غیر معمولی ان پر ڈالی جاتی تھی، لہذا ان کی ٹریننگ کا اور ان کی تربیت کا بھی پھر غیر معمولی انتظام کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایمان اور یقین کا فرنس، ایمان اور یقین کی بھٹی بنانا چاہتا تھا۔ فیتھ پرسونیفائیڈ ہوا کرتے تھے، جن سے ایمان اور یقین پھوٹے اور دوسروں تک بھی جا کر پہنچے۔ لہذا انبیاء کے لیے یہ تمام چیزیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے لیے تو ایمان بالغیب ہے، لیکن انبیاء کے لیے یہ ایمان بالشہود ہوتا تھا۔ وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے، ایبسلیوٹ کنوکشن ان کو حاصل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت اور اس کے کارکنوں کا مشاہدہ انبیاء کو کروا دیا کرتا تھا۔ جیسے ہم کسی کو قائل کرنے کے لیے کہیں کہ بھئی یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آئی ہیو سین اٹ وتھ مائی اون ٹو آئیز، اس میں جو زور ہے اور جو یقین کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ ایک دوسرا انسان اس طرح اس بات کو بیان نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدات کروائے گئے۔ آگے سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند واقعات ہم پڑھیں گے، اور معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا پردہ ہٹا کر حقائق دکھا دیے گئے تھے۔ اب یہاں سے آگے جو مضمون چل رہا ہے تقریباً سورہ بقرہ کے آخر تک، اس میں پیسے کے معاملات پر بات کی جا رہی ہے۔ شروع میں ہم پڑھیں گے مکمل دو رکوع صدقے کے اوپر، یہ بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سود کے بارے میں، انٹرسٹ، ربا، یہ بدترین چیز ہے۔ ہر ایک صدقہ دے نہیں سکتا، لینا نہیں چاہتا۔ سود چونکہ حرام کر دیا گیا، اب وہ ہو نہیں سکتا۔ اب ایک درمیانی شکل ادھار یا قرض کا معاملہ، یہ مباح معاملہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر صدقہ اور سود کے بعد قرض اور ادھار کے بارے میں چند باتیں پڑھیں گے۔ یہ مضمون ذہن میں رکھیے۔ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی کیٹیگریز بہت ساری ہیں۔ یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر خرچ کرو، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ فی سبیل اللہ کی ایک اور کیٹیگری ہے جس کے بارے میں بھی پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے؟ قرض حسن کسی ذاتی کام کے لیے دیا جاتا ہے، تو جہاں یہ ساری چیزیں بھی انتہائی پسندیدہ ہیں کہ انسان اپنا مال معاشرے کے دبے ہوئے طبقات پر خرچ کرے، وہاں خرچ کی ایک اور انتہائی اہم مد، انتہائی اہم کیٹیگری فی سبیل اللہ خرچ کرنا. اور فی سبیل اللہ کیا ہے؟ خاص الخاص اللہ کے دین کو باعزت مقام دلانے کے لیے، اس کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا. تو یہ خاص ایک کیٹیگری ہے جس کا کہ پہلے شروع میں ذکر کیا جا رہا ہے. اب یہ دین کے کام میں پیسہ لگانے کا اتنا بڑا اجر، جیسے ابھی ہم آگے پڑھیں گے، کیوں آیا؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ دین کا علم ہو جانا سمجھیے کہ نیکیوں کی جڑ ہے. جب لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گی کہ اللہ کا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، معاشرے کے اندر نرمی آئے گی، معاملات میں بہتری ہوگی، لوگ انفاق پر آمادہ ہوں گے، تو سمجھیے کہ دین تو وہ ریسورس ہے کہ جس سے پھر ایسے اچھے لوگ معاشرے کے اندر تیار ہوتے ہیں کہ جو پھر نکل کر اور معاشرے میں لوگوں کے لیے بہتری کا کام کرتے ہیں. ایک بات دین کی کسی کو بتا دی، اس کے دل پر لگ گئی، اس نے آگے بتائی، اور پھیلتے پھیلتے وہ کہاں کہاں تک چلی جائے گی. کوئی ایک کتاب ہے اسلام کے متعلق، کوئی احادیث ہے یا کوئی درس ہے یا کوئی کیسٹ ہے جو آپ نے کہیں آگے پھیلا دیا، ہوتے ہوتے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلا گیا. تو کتنا زبردست صدقہ جاریہ جو ہے وہ بن گیا. بعض دفعہ ایک دو جملوں سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. رائٹ ورڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم، صحیح وقت پر کوئی صحیح بات کہہ دی اور وہ لوگوں کے دل پر اثر کر گئی اور ان کی زندگیاں سنور گئیں. دنیا میں لوگوں کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے خرچ کرنا یقیناً بہت بڑا اجر کا کام ہے. تو سوچئے کہ یہ ہیومینیٹیرین کاز جب اتنے اچھے ہیں، تو الٹیمیٹ ہیومینیٹیرین کاز، الٹیمیٹ کاز، الٹیمیٹ انسانیت کی خدمت کہ نار اللہ سے ان کو بچا لینا، یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے. تو یہاں پر یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. یعنی ایک کے بدلے کتنا ملا؟ 700. 700 times اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ کیا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی. تم اپنی حیثیت سے دو، تم ہزار دو ہزار، لاکھ دو لاکھ، کروڑ دو کروڑ دو گے، کتنا دے دو گے؟ تم اپنے 2-4 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 18 گھنٹے لگا دو گے. تم اپنی صحت جو تم کو عارضی طور پہ دنیا میں دی گئی ہے وہ تم لگا دو گے. تم اپنی حیثیت سے دو گے. اور یاد رکھو تم کیا ہو. فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، انسان سب کے سب فقیر ہیں، انتم الفقراء. اور غنی کون ہے؟ اللہ الغنی. تو جب فقیر دیتا ہے بادشاہ کو، تو سوچیے کہ وہ تو اپنی حیثیت سے ہی دے سکتا ہے، اور جب بادشاہ اس کو دے گا بدلے میں تو کتنا دے گا، کتنا دے گا؟ ہم اپنی حیثیت کے حساب سے اپنے رب کو دے رہے ہیں، اور اللہ اپنی حیثیت سے ہم کو دے گا. اور یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دیجئے، اللہ دے گا، اللہ اتنی برکت دے گا. آپ لوگوں کو خود تجربہ ہو رہا ہوگا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ آ رہی ہیں، یہاں پہ وقت لگا رہی ہیں، کیا آپ کو وقت میں برکت محسوس نہیں ہوتی؟ اللہ بڑھاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واسع، وسعت والا ہے، بہت کچھ ہے اس کے خزانوں کا، تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنے ہیں. علم والا ہے، کس نے کس نیت کے ساتھ کیا کام کیا سب جانتا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، میرے پاس نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، نہیں دے سکتا، اپنی ہی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرے؟ وہ بھی محروم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. اچھی بات بھی صدقہ ہے، اچھا مشورہ دے دو، کوئی ایڈوائس دے دو، مسکرا کر کسی کو دیکھ لو، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہاں فرمایا قول معروف، ایک میٹھا بول و مغفرت اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی، خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اب یہاں پھر مزید اب جنرل صدقات کی بات کی جا رہی ہے جو انسان غریب اور مسکین لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی، یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر باطل مت کر دو۔ کالذی ينفق ماله ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر، اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، واللہ لا یہد القوم الکافرین، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، اللہ کا طریقہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کسی حاجت مند کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ دیتا ہے تو یہ لینا بھی آسان کام نہیں ہے، حقیقت ہے۔ معاشرے میں ہمیشہ دو کلاسز رہیں گی، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، کبھی بھی زبردستی اس تقسیم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کمیونزم نے کوشش کی، بری طرح ناکام ہوئے، یہ ایک نیچرل قدرتی تقسیم ہے۔ تو غریب ہونا یہ ایک حقیقت ہے، لوگ غریب ہوتے ہیں، غریب ہونے کا احساس اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا کہ حقیر اور گھٹیا سمجھے جانے کا احساس۔ صدقہ اور خیرات سے جہاں اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشی بہتری ہو، وہاں اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ لینے والے ذہنی سکون سے بھی بہرہ مند ہوں، ایموشنل ویل بینگ آئے، اکنامک ویل بینگ بھی آئے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہاتھ پر چند پیسے رکھ کر اس کی جسمانی ضروریات پوری کر دی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ باتیں سنا کر، طنز کر کے، تانا دے کے یا احسان جتا کر اس کو ذہنی مریض بنا دیا جائے اور اس کے اندر نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خیرات دینے والا جھک کر خیرات دے اور خیرات لینے والا بھی جھک کر خیرات لے، دینے والا عزت سے دے، لینے والا عزت سے لے، اور دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں، دوستانہ ہوں، دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں۔ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا اللہ اس کو شہرت دے دے گا، اور جو کوئی دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کو خوب دکھائے گا۔ خاموشی کے ساتھ دیا جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے۔ حدیث ہے کہ ون تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا وہ تو شرک کر چکا، اللہ کے ہاں قبول نہیں دکھاوے کی نیکیاں، کہ انسان ڈونیشن دے رہا ہو اور جیسے آپ تصویریں دیکھتی ہیں اخباروں میں کہ ایک چیک لے رہا ہے اور ایک چیک دے رہا ہے اور دونوں کا رخ کس کی طرف ہے؟ کیمرے کی طرف، لوگوں کی طرف۔ تو جب لوگوں کو دکھانے کو دو گے اللہ قبول نہیں کرتا اس چیز کو، اور نہ ہی کبھی احسان جتانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لہذا انسان جب دے پیسہ جھک کر عاجزی کے ساتھ یہ سوچے کہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو میرے کتنے ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، ان کو دے کر دراصل میں اللہ کے غضب کی آگ ہے جس کو کہ بجھا رہا ہوں۔ اس کے برعکس فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے اونچی جگہ پر باغ ہو۔ کتنی خوبصورت تمثیل ہے، آپ دیکھیں اعلیٰ ذرف لوگوں کو اونچی جگہ کے باغ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ تو ایک بوڑھے شخص کی مثال دی جا رہی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے جیسے تمہاری زندگی کا آخری حصہ جو تم نے دنیا میں گزارا وہ بڑھاپا ہوتا ہے، تو بڑھاپے کی طرف بھی اشارہ ہمیں اس میں ملتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ کچھ بری عادتیں انسان جوانی ہی میں اختیار کر لیتا ہے اور بڑھاپا آتے آتے وہ پھر بالکل ہی فطرت کا، انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں، یا بڑھاپے کا سہارا لے کر، بڑھاپے کا بہانہ کر کے ہر قسم کی غیبت یا بدمزاجی یا بدتمیزی کو اپنا حق سمجھ لیا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بدتمیزی کرنا، بدمزاجی کرنا، غیبت، الزام لگانا یا بہتان لگانا یا دوسروں کو دیکھ کر احسان جتانا ساری عمر کی نیکیوں کو ضائع کروا دیتا ہے۔ ابھی انسان ینگ ہے، امید ہے کہ چلو ایک نیکی کی فصل اگر ضائع ہو گئی تو دوسری نیکی کی فصل لگا لیں گے، آخری عمر میں تو مہلت بھی نہیں کہ دوبارہ نیکیوں کا باغ لگایا جائے۔ تو کہا کہ کیوں آگ بگولا ہو کر اپنی نیکیوں کو ختم کرتے ہو؟ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے آخرت کی بات بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ آخرت میں جب تم پہنچ جاؤ گے اور تمہارے پاس وہاں نیکیوں کی کوئی فصل نہیں ہوگی تو وہاں تم کچھ کر نہیں پاؤ گے، کچھ نہ کر سکو گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو، کس میں سے؟ من طیبات ما کسبتم، اس میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اچھا پاکیزہ خرچ کرو۔ یاد رکھو کہ تم دے رہے ہو اور لینے والے کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہو، سوچ سمجھ کے دو کہ کیا دے رہے ہو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم ہرگز اس کو لینا گوارا نہ کرو، الا ان تغمدوا فیہ، مگر اس طرح کہ تم آنکھ بند کر لو۔ وعلموا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ اب یہاں پر فحشاء کا لفظ آیا ہے، بات اس میں یہ ہے کہ فحش کا لفظ صرف بے حیائی کے لیے نہیں آتا بلکہ اور بھی برائیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں یہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے جیسے ترغیب دی کہ اپنا اچھا مال، طیب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ تم دوسرے کو دو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم بھی دیتے ہیں، نوکروں کو دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے بعض دفعہ کہ اس کی ضرورت پوری کرنے کو پیسہ تو دے دیا لیکن پھر اٹھتے بیٹھتے احسان جتاتے ہیں، نہ خود بھولتے ہیں نہ اس کو بھولنے دیتے ہیں، اور اس کے بعد توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ جو پیسہ ہم نے ان کو صدقہ یا زکوٰۃ یا خیرات کے نام پر دیا ہے اس کے بدلے وہ اور زیادہ ہماری خدمت کریں۔ اب وہ اتوار کو آ کر بھی کام کریں، اگر 5 بجے تک کا ٹائم تھا تو 7 بجے تک رکیں، اور جس چھٹی کے دن ہم ان کو بلائیں وہ آ کھڑے ہوں، حاضر ہوں، اور جب وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم کتنے فون کرتے ہیں، کبھی امی کو اور کبھی اپنی فرینڈ کو، اور ہم کہتے ہیں کتنا بھی کرو ان کے ساتھ اثر ہی نہیں ہوتا، احسان ہی نہیں مانتے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ ضائع کر دیا. یا ان سے خود نوکروں سے کہا جائے کہ تم لوگ تو کسی طرح احسان نہیں مانتے، کتنا بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر لو، تم لوگوں کا تو حال ہی نہیں بدلتا، تم لوگوں کو تو پورا ہی نہیں پڑتا. اس سے منع کیا، اس طرح اذیت مت دو، اس طرح احسان مت جتاؤ، سارا تمہارا کیا کرایا بیکار ہو جائے گا. اب عید جیسے آنے والی ہے، آپ دیکھیں ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، جوڑے خریدتے ہیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، شوق سے لیجئے. پھر بعض دفعہ کہا جاتا ہے دکاندار سے کہ ذرا دینے والے جوڑے دکھاؤ، دینے والے تھان. اب اس دینے والے تھان کے اندر ایک شان بے نیازی بھی ہوتی ہے کہ نوکروں کی اتنی بڑی فوج ہے ہمارے یہاں کہ ایک آدھ جوڑے سے گزارا نہیں ہوگا، ہمیں تو تھانوں کے تھان چاہیے. اور وہ جو دینے والے جوڑے ہوتے ہیں ذرا بتائیں تو کیسے ہوتے ہیں، انتہائی گھٹیا کپڑا، انتہائی سستا کپڑا. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کا کرتا جا کر کسی بوتیک سے لیا ہے تو اپنے ڈرائیور کا بھی 2500 کا کرتا خرید لیں. نہیں، یہ بوتیک کے کپڑے یہ کہاں پائیدار ہوتے ہیں، ڈرائی کلین اونلی اور نخرے اس میں ہوتے ہیں ان کپڑوں کے. لیکن جب ہم اپنے نوکروں کو یا غریبوں کو کپڑا دیں، کم از کم اتنا ضرور دیکھ لیں کہ وہ کپڑا اچھی کوالٹی کا پائیدار کپڑا ہے. ہمارے پاس تو 25-30 جوڑے ہوتے ہیں، 20-25 تو ہوتے ہی ہیں. 20-25 دن کے بعد کسی ایک جوڑے کی باری آتی ہے، اور وہ بھی دھلنے کے لیے بہترین ڈٹرجنٹس ہمارے پاس رکھے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. ان غریبوں کے پاس تو 20-25 جوڑے نہیں ہوتے، 3-4 جوڑے ہوتے ہیں، ہر تیسرے دن اس جوڑے کی باری آتی ہے. اور صابن بھی جو ہوتا ہے وہ کوئی بہت فینسی تو نہیں، اتنا سخت صابن ہوتا ہے کہ جو کپڑے کو جلدی خراب کر دیتا ہے. تو جب بھی دینے والی چیز لیں، کوالٹی کم از کم اس کی بہترین ہونی چاہیے، اچھا مضبوط خوبصورت پائیدار کپڑا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں بھی اگر کوئی دے تو ہمیں لینا ناگوار نہ گزرے. ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچ لیں کہ یہ چیز اگر مجھے ملتی تو مجھے کیسی لگتی. لیکن شیطان کا کیا علاج کیا جائے کہ وہ دیتے وقت کتنے کتنے ہم کو خوف دلاتا ہے، اور کیسی کیسی گھٹیا حرکتوں پر ہم کو آمادہ کر دیتا ہے. پرانے کپڑے، گیو اوے کلوز ہمارے ہوتے ہیں، ذرا ان کے بارے میں بھی سوچیے. ہم ان پرانے کپڑوں کی جن کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی بھی پہلے ہم چھانٹی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جوڑا اتنا اچھا، یہ بہن کی بیٹی کو دے دیتی ہوں، حالانکہ بہن کی بیٹی کے پاس بتائیے کیا کمی ہے. ہاں، اگر رشتہ دار غریب ہیں تو یقیناً وہ پہلے حقدار ہیں، لیکن اگر ہماری بھانجیاں بتیجیاں اور ہماری بہنیں اتنا ہی اچھا پہنتی ہیں جتنا میں اور آپ، تو وہ اس چیز کی اتنی قدر نہیں کریں گے. وہی جوڑا آپ کسی غریب کو دے دیجیے، قدر سے پہنے گا. اچھا، پھر جو دینے والے کپڑے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ایک نظر دوبارہ دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائے اس کا دوپٹہ کتنا خوبصورت ہے، چلو سوٹ بنا لوں گی، وہ دوپٹہ نکال لیا. پھر شرٹ دیکھی، کہاں اتنی پیاری بیل لگی ہے اس کے اوپر، بیل اس پہ سے اتار لی. کسی کے بٹن پسند آ گئے، بٹن کاٹ کے رکھ لیے. اور اس کے بعد یہ نچا کھسا جوڑا دے کر سوچا کہ حاتم تائی کی قبر پہ لات ماری، اتنا دیا ہم نے. اب آپ سوچیں، بغیر دوپٹے کا، بغیر بیل کا، بغیر بٹن کا جوڑا اگر کوئی ہمیں دے تو ہمیں کیسا لگے. نہیں، یہ مت کریں. سوچیے کہ یہ جو پرانا دوپٹہ نکالا ہے، جب نیا جوڑا اس کے ساتھ بنائیں گی اچھا نہیں لگے گا. اچھا، سلیقے کے نام پر یہ کام کرتے ہیں سب سے زیادہ. آپ دیکھیں دھوکہ یہاں ہے، سلیقے کے نام پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں کل بچی کی شادی ہوگی تو اس کے جوڑوں میں لگا دوں گی ایک اور جوڑا، اور وہ بچی جو ہے وہ صاف انکار کر دے گی کہ مجھ کو نہیں چاہیے اولڈ فیشن چیز. کہاں سے کہاں پتہ نہیں فیشن پہنچ چکا ہوگا. یہی چیز ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے، غریب ہو جاؤ گے اگر دے دو گے. وہ یأمرکم بالفحشاء، اور گھٹیا گھٹیا باتوں کا حکم دیتا ہے، کم ظرفی کا، تنگ نظری کا تمہیں حکم دیتا ہے. اللہ مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. تم ایک جوڑا ذرا اچھی نیت سے اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھو، دیکھو تمہیں اللہ کتنا مالا مال کرے گا. لیکن ان سب کاموں کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو کہ دانش مند ہیں. حکمت تقوی کے ساتھ آتی ہے، زندگی کو اور لوگوں کو بہترین طریقے کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ ہینڈل کرنا، خود کو اور اپنے ریسورسز کو نقصان سے اور ضائع ہونے سے بچا لینا، صحیح بات پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح چیز پر صحیح بات منہ سے نکالنا، عمل کرنے کا سلیقہ ہے دراصل حکمت، اور ایسا عمل جس سے کہ رب راضی ہو جائے۔ فار سائٹڈنس، دور اندیشی۔ حکمت کیا ہے؟ آج عمل جب انسان کرے تو اس کا انجام دیکھ لے، انجام کو سامنے رکھ کر آج عمل کرے، ریٹرن دیکھ کر انویسٹ کرے، اور اس میں حکمت انسان میں آ جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں تقوی کے ساتھ ہی چلتی ہیں۔ فرمایا وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمه وما للظالمین من انصار۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی تم نے مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ بہت سی تمہاری برائیاں اس طرز عمل سے مٹ جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے۔ جہاں تک فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کا تعلق ہے، اس کو دکھا کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی انسینٹیو ہو کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جہاں تک نوافل نفلی صدقات کا تعلق ہے وہ چھپا کر دینے چاہیے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ دایاں ہاتھ اگر دے رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے۔ احادیث بہت آپ کو ملیں گی انفاق کے اوپر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مضمون یہ ہے کہ روزانہ دو فرشتے دنیا میں اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کے مال میں برکت دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنا مال روک روک کر رکھتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت نہ دے۔ تو خرچ کرنا ضرور انسان کرے اور اللہ کی راہ میں کرے، اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ جو دوسروں کی حاجتیں پوری کرتا ہے کبھی اللہ اس کو محتاج نہیں کرے گا۔ لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں سے جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ یہ خاص ذکر کیا جا رہا ہے پھر ان لوگوں کا کہ جو دین کی خدمت میں ہما وقت ہما تن پورے 24 گھنٹے لگا رہے ہیں اور کھپا رہے ہیں۔ دنیا کا بھی کوئی بزنس فلرش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو بہت وقت اور بہت توجہ نہ دی جائے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ہم ایمبیشس کہتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں کہ کتنا وقت لگایا اپنے کاروبار میں اور کتنی ترقی کر لی۔ بچے 18-18 گھنٹے کی پڑھائیاں کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے بچے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا ہائی انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے اپنا کہ 10 A's لے کر آنے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص دین کے کام میں سراپا اپنے آپ کو وقف کر دے، ہم کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو۔ جب لوگ دنیا میں کسی کو لگا ہوا دیکھیں تو ہم ان سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم دین چھوڑ دو؟ تو بات یہی ہے، وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی، اور سبھی طرح کے لوگوں کی معاشرے کو ضرورت رہتی ہے، امت ہے پوری، اس کو ٹیم ورک سے کام لینا ہوگا۔ کچھ لوگ کمائیں گے، کچھ لوگ اللہ کے دین کا کام کریں گے، جیسی جس کی صلاحیت وہ وہاں کام کرے۔ ایک بنیادی لیول تک تو سب برابر کے کام کریں گے، فرائض انجام دیں گے، پھر آگے ان کی اسپیشلٹیز ہوتی چلی جائیں گی۔ جن کے اندر صلاحیت ہے، ٹیلنٹ ہے، وہ دین کے کام میں لگ گئے ہیں، وہ دین میں لگ جائیں تو پھر ان کی معاش کی ذمہ داری معاشرے کے لوگوں پر آ جاتی ہے۔ جیسے کوئی بچہ جب وہ اس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے تو گورنمنٹ اسکالرشپ کا انتظام کرتی ہے کہ نہیں؟ تو سمجھی اسی طرح یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم سمجھو اس طرح کے لوگوں کے لیے اسکالرشپس کا بندوبست کر دو، ان کی کفالت کا انتظام کرو۔ کوئی بچہ حفظ کرنے میں لگ گیا، مدرسے میں ہے، اب اس کی بھی کفالت کرو، اس کی ضروریات کو پورا کرو۔ تو خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر ہے، اور صروفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں، اور ان کی مثال ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتی ہے۔ کچھ صحابہ تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، چبوترا تھا، اس پر یہ بیٹھے رہتے تھے، اور چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات دن لگے رہا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں تھے۔ وقت پڑنے پر یہی سٹینڈنگ آرمی بن جایا کرتے تھے، وقت پڑنے پر انہی کو تبلیغ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے تھے، اور وقت پڑنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام بھی یہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، خود کماتے نہیں تھے، خود نہیں کما رہے تھے، لیکن باقی مدینے کے لوگ ان پر مال خرچ کیا کرتے تھے، اور اس کی بھی یہاں ترغیب ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایسے لوگ پہچانے نہیں جاتے، یعنی کہ بڑھ بڑھ کر مانگتے نہیں نا، سوال نہیں کرتے، بلکہ یہ غیور ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں۔ اب یہ معاشرے کے افراد کا کام ہے کہ ان کو پہچان کر ان تک پہنچا جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ فرمایا، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کے اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت پر جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ اب یہاں سے جو آگے بات چل رہی ہے وہ اب ربا، یعنی صدقہ دینا، انتہائی بلند درجے کی نیکی، اللہ کو بہت پسند۔ اب اس کے اپوزٹ ربا کا معاملہ ہے۔ آیات پوری پڑھ لیتے ہیں، بیچ بیچ میں بات کرتے رہیں گے، اور آیات کے اختتام پر بھی۔ صدقے کا الٹ بالکل سود ہے، کبیرہ گناہ ہے سود کا لینا۔ صدقہ دینے سے مال کی محبت دلوں سے نکلتی ہے، سود لینے سے مال کی محبت میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، میڈلی ان لو وتھ منی، تبھی تو وہ سود لیتا ہے۔ فرمایا، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ پاگلپن کی کوئی دلیل؟ کہا، ہاں، ذالک، اس لیے، بانہم، بوجہ اس کے، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سودی جیسی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، فکس ریٹرن ہمیں مل رہا ہے تو کیا برا ہے، آخر کوئی مکان کرائے پر دیتا ہے تو بھی تو اس کو پیسے مل رہے ہیں، تو اس میں بھی تو ریٹرن آ رہا ہے۔ انما البیع مثل الربا، کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سودی جیسی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے، یہاں پر کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا، دو ٹوک بات۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت حلال کی ہے اور سود کو حرام کر دیا، بات ختم۔ افس اینڈ بٹس میں جانا ہی نہیں، 10,000 بھی فائدے اگر سود میں ہوں تب بھی نہیں کرنا، اول تو ہے نہیں، یہ تو ورلڈ سٹیٹسٹکس ہمیں آج بتا رہے ہیں، لیکن بالفرض بالفرض اگر ساری دنیا کی غربت دور ہو جاتی ہے، ساری بیواؤں کو کھانا مل جاتا ہے، تب بھی سود نہیں لینا، اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا۔ مومن کا تو مزاج یہی ہے، متقی کا تو مزاج یہی ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا۔ وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد، اور جس نے دوبارہ سے اس کام کو کیا، فاولئک اصحاب النار، تو وہ آگ والوں میں ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ حقیقت ہے، جتنا جس ملک میں انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے اتنی ان امپلائمنٹ انفلیشن زیادہ ہوتی ہے، جتنا انٹرسٹ کا ریٹ ہوتا ہے انفلیشن کھا جاتا ہے اس چیز کو۔ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ اگر دنیا کے 225 امیر ترین انسان اپنی دولت کا 4%، صرف 4% صدقہ کر دیں تو 40 بلین ڈالر کی یہ رقم بنتی ہے، 40 بلین ڈالر، اور یہ اتنی رقم ہے کہ ساری دنیا کے غریبوں کے لیے بنیادی تعلیم، صحت، پینے کا پانی اور صفائی کے نظام کے لیے کافی ہے، سینیٹیشن سسٹم کے لیے کافی ہے۔ یرب الصدقات، اللہ صدقات بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَاذَنُوا، تو اعلان ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ اعلان جنگ کس سے؟ کفار کا ذکر ہی نہیں فی الحال، تو مومنوں سے۔ تو کس نے کہا کہ کچھ بھی کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، بس صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، چاہے زنا کرو، چاہے سود کھاؤ، چاہے غریبوں کو پیسہ دے کر احسان جتلاؤ، تب بھی جنت میں جاؤ گے؟ یہ دراصل کب ہوتی ہیں اس طرح کی غلط فہمیاں؟ جب قرآن زندگیوں میں کھلا نہیں ہوتا اور جب اس کو سمجھا نہیں ہوتا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے یہاں جنگ کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ سود لینے والے بھی انسانیت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ عقیدے میں شرک سب سے برا ہے، معاملات میں سود حد درجے ایکسپلوائٹیٹو ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنے اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دو۔ احادیث میں آتا ہے کہ کسی کو قرض دیا اور اس نے وقت پر قرض واپس نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس ابھی پیسہ نہیں تھا، اور قرض دینے والے نے اس کو مزید مہلت دی، تو جتنا پیسہ اس نے قرض دیا ہے روز آنا اتنا ہی صدقے کا اجر اس کے اعمال نامے میں درج ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ معافی کر دو، تم کو ضرورت نہیں ہے اس 5,000 روپے کی جو تم نے دیا تھا کسی کو، تو معاف کر دو، زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ دنیا سے چلا گیا لیکن آخرت میں اللہ کے بینک میں جا کے ڈپازٹ ہو گیا، ذخیرہ ہو گیا، بہت کچھ تمہارا فائدہ ہوگا قیامت کے دن۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو کہ نازل ہوئی۔ سود پر بات کی جا رہی ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دولت کی گردش ہو، سرکولیشن آف ویلتھ۔ سود کی وجہ سے، سودی نظام کی وجہ سے دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈز۔ آج دنیا میں جو 200 امیر ترین آدمی ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے جو ساری دنیا کے 41% انسانوں سے زیادہ ہے۔ 41% انسانوں سے زیادہ دولت صرف 200 لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے۔ اسلام اصلاحی فلاحی معاشرہ چاہتا ہے، سودی نظام سے خود غرضی آتی ہے، لالچ، ناانصافی اور آپریشن کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو پہلے مہاجن ہوا کرتے تھے وہ ایک ایک شخص کو انفرادی طور پہ غلام بنا لیا کرتے تھے سودی قرضوں کی وجہ سے، آج سودی نظام کی وجہ سے پورے پورے ملکوں کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ ایک عام غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ پہلے صرف افراد کو سودی قرضے دیے جاتے تھے اور کمرشل لونز نہیں ہوا کرتے تھے، حالانکہ صرف لا علمی کی وجہ سے یہ باتیں ہیں۔ بنو ثقیف کا قبیلہ طائف کے رہنے والوں کو پیسہ بھی، پیسہ اور جنس یعنی کیش اور کموڈیٹیز، یہ دونوں چیزیں سود پر دیا کرتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جب تک سود کی ممانعت نہیں آئی تھی، ایک اور صحابی کے ساتھ مل کر سمجھے انہوں نے ایک کمپنی کھولی ہوئی تھی جو لوگوں کو کمرشل لونز دیا کرتے تھے سود کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور سود وہی ہے جو کہ آج بینک کا انٹرسٹ ہم جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ مسلمانوں میں سے پاکستان کو یہ حیثیت حاصل ہوئی ہے کہ 10 سال کے بعد ہمارے سپریم کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا. مزید اگر آپ لوگ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اسٹال پر کیسٹس اویلیبل ہیں, وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا. آگے فرمایا, اب یہاں دین کی بات آ رہی ہے قرض کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ بہت اہم انسٹرکشن ہے, ہدایت ہے جو دی جا رہی ہے. جب قرض دے رہے ہوتے ہیں اس وقت تو بہت محبت ہوتی ہے اور اس قدر آپس میں اعتماد اور بھائی چارہ ہوتا ہے کہ لکھ لینے کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ ہائے بری بات ہے, اب ہم کیا یہ لکھا پڑھی کریں, فارمل قسم کے کام کریں. ٹھیک ہے, وی ٹرسٹ یو, وہ کہتے ہیں جی ہم بھی ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم بھی ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب قرضدار قرض نہیں لوٹاتا, کہتے ہیں نا قرض کو محبت کی قینچی ہے, جب وہ نہیں لوٹاتا تو آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کی فریاد اللہ نہیں سنتا, اور ایک ان میں سے وہ ہے جو قرض دیتے وقت لکھواتا نہیں اور بعد میں روتا ہے, فریاد کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب قرض کا لین دین کرو لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو, اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا یعنی ڈکٹیشن وہ شخص کرائے جس پر کہ حق آتا ہے یعنی قرض لینے والا, اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. یوں سمجھے پاور آف اٹارنی دے دیا جاتا ہے کسی کو, یہ اسی طرح کی چیز کا ذکر ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی لے لو, اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. یعنی کہ 2 مردوں کی گواہی اور 1 مرد نہ ہو تو اس کی جگہ 2 عورتیں. ایک تو یہاں بات آپ یہ دیکھیے کہ ایک اکیلے مرد کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم اکیلے گواہی کے طور پر کافی ہو, اس مرد کے ساتھ بھی کہا کہ 2 ہونے چاہیے کم از کم. اور جب 2 مرد نہ ہو تو ٹھیک ہے, عورت بھی بالکل گواہی دے سکتی ہے, لیکن بیک اپ کے طور پر ایک اور بھی اس کے ساتھ ہو. اور کسی بھی عدالت میں یہ نہیں ہوگا کہ 2 عورتیں کورس کی شکل میں جو ہے وہ گواہی دیں گی, نہیں, گواہی تو 1 دے گی, دوسری خاموش بیٹھی رہے گی کہ اگر 1 بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. بازار بھی کہیں ہم خواتین جاتی ہیں تو ہم چاہتی ہیں کہ 2 مل کر جائیں, امی کو لے لیں یا کسی فرینڈ کو ساتھ لے لیں, ایک طرح کی مورل سپورٹ رہتی ہے. اور گواہی بہت بڑی ذمہ داری ہے, کوئی پرولیج نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو کرنے کی تمنا ہو. ہم تو سب پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کورٹ کچہریوں کے چکر سے بچا. کوئی نہیں چاہتا کورٹ کے چکر لگانا, انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے. تو اللہ نے مزید آسانی کی خواتین کے لیے کہ ان سے کہا کہ تم 2 مل کر کرو. اب جو عورت اللہ کو اپنا خالق مانتی ہے, رازق مالک مانتی ہے, رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا والا اس کا رجحان ہے, اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات پر. لیکن جس کا صرف زبانی دعویٰ ہے اور یقین نام کی شے اگر دل میں نہیں ہے تو بہت سے اعتراض اور شکوک اور شبہات دل میں آ سکتے ہیں. جبکہ اللہ خالق ہے, اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. اگر نعوذ باللہ اللہ پریجڈسڈ ہے, اللہ متعصب ہے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے انصاف کے لیے, ہمیں کہاں انصاف ملے گا. اپنے جیسے انسانوں کے پاس تو ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے, اللہ کسی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتا. عورت کا بھی خالق, مرد کا بھی خالق, دونوں کی بہتری چاہتا ہے. لہذا جب قرآن کی یہ آیات آپ کسی کے سامنے رکھیں, یہ احکامات کسی کے سامنے رکھیں, تو معذرت خواہانہ اپولوجیٹک انداز اختیار کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. اللہ کو کسی ڈیفنس اٹارنی کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ڈیفنس پیش کرے کہ نہیں نہیں یہ مطلب نہیں, اللہ کا تو یہ مطلب ہے. نہیں, ہمارا کام کیا ہے, اس پیغام کو آگے پہنچا دینا. لیکن معلومات کے طور پہ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہر معاملے میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی نہیں درکار ہوتی. لیان کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں 1 عورت 1 مرد کی گواہی بالکل برابر. اس کے علاوہ ولادت, رضاعت اور نسب کے معاملات میں صرف ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہوتی ہے، ایک اور عورت بھی اس کے ساتھ موجود ہونا ضروری نہیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی انسٹنٹ نہ کہ آپ دکان پر گئیں، آپ نے مکھن خریدا یا کوئی دوپٹہ خریدا یا کوئی کتاب آپ نے خریدی، فوراً کے فوراً اس کی رسیٹ اگر نہ بھی لی تو کوئی بات نہیں۔ وَأَشْهِدُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو گروی پر معاملہ کرو، مراد ہے مورگیج کے اوپر۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت نہ چھپاؤ۔ جو شہادت پوشیدہ رکھتا ہے اس کا دل گناہ میں مبتلا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب یہاں اختتام سورت کی آیات ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا تم سے حساب لے لے گا۔ خیال آتا ہے کہ کیا دل کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ سب پر نہیں، لیکن دل میں بعض خیالات، عقائد، نظریات ایسے ہوتے ہیں جن پر پکڑ ہوگی، مثال کے طور پہ نفاق، یا کسی کے بارے میں بدگمانی، یا بغض، یا نفرت، یا حسد، یا شکوک اور شبہات اللہ کے بارے میں۔ یہ دل کے خیالات ہیں، ان پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ آگے پھر امید بھی دلا دی، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں سے جو آخری دو آیات ہیں، بہت عظیم آیات۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ تو دنیا پر نازل ہی نہیں ہوئی بلکہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے تلے کے خزانوں میں سے خاص طور پر تحفتاً عطا کی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو ان کو پڑھ لے یہ دو آیات اس کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ تو آپ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، اس میں کہیں ان آیات کو پڑھ لیا کیجئے، یا سونے سے پہلے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، ان کا قول یہ ہے ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، دعا کریں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں ڈالے، اللہ مغضوب علیہم میں نہ جائیں جنہوں نے کیا کہا تھا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی۔ نہیں، وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، اور ساتھ ساتھ عاجزی دیکھیں، غفرانک ربنا والیک المصیر، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ پھر بھی غرہ کوئی نہیں کہ ہاں ہمیشہ ہی اطاعت کر لیں گے، اللہ کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو ہمیں معاف فرما۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی حیثیت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ انسان جتنا کر سکتا ہے اللہ اتنا ہی اس سے پوچھے گا، اور انسان کیا ہے، کچھ ہیریڈیٹری فیکٹرز ہیں، کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ جس کا جتنا آئی کیو ہوگا اس سے اتنا ہی آئی کیو کا سوال ہوگا، جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس سے اتنے کا ہی سوال ہوگا، اور اتنا ہی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا بوجھ بھی ڈالا ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، اللہ تو ہم سے مواخذہ نہ کر، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا اللہ ہم سے خطا ہو جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بھول چوک سے جو غلطی ہوتی ہے وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہاں پر اس دعا مانگنے والے کا رویہ، ایک متقی کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ بھول چوک سے یا خطا سے کوئی اگر گناہ ہو گیا، اس پر اس کا دل اتنا پریشان ہوتا ہے، اس پر بھی وہ گڑگڑا کر رب سے معافی مانگتا ہے، تو ایسے انسان سے تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ جان بوجھ کر، ارادہ کر کے، لائف سٹائل چوائس کے طور پر گناہ کو اختیار کر لے گا۔ نہیں، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم تجھ سے آزمائشوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مت رکھ۔ اے ہمارے رب، ہم اپنی نافرمانیوں سے تیرا غضب اور تیرا انتقام کہیں ایسا نہ بھڑکا دیں کہ ہم پر مصائب اور تیرا عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے۔ تو جب عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، جب جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کے غضب کو ہم دعوت بھی کیوں دیں؟ نہیں، اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، واعف عنا، اللہ تو درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، اور اللہ تو ہماری برائیاں ڈھانپ لیں، اللہ جو گناہ ہوئے ہیں ہم سے کسی کو نہ پتا چلے، اور اللہ نہ ان گناہوں کا برا اثر، اس کے ریپرکشنز میری باقی زندگی پر اس طرح سے پڑیں کہ نیکی کی توفیق مجھ سے چھن جائے۔ واغفر لنا، اللہ تو ڈھانپ دے، چھپا دے، ڈیلیٹ کر دے۔ وارحمنا، اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، اللہ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں، جو ٹوٹے پوٹے اعمال کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت کو جوش آ جائے اور تو ہمیں بخش دے۔ اللہ، ہم تو تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری رحمت ہمارا دامن تھامے گی تو ہم جنت میں جا سکیں گے، ورنہ ہم پار نہیں لگ سکتے۔ انت مولانا، اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، اللہ ہم تیرا ہی در تو کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ اگر تیرے در سے دھتکار دیے گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ سورت آل عمران مدنی سورت ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ عمران مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن چونکہ اس سورت میں ذکر مریم علیہ السلام کا ہے تو اغلب امکان یہی ہے کہ انہی کے والد کا ذکر ہو، واللہ عالم۔ آل عمران، اس کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ان کو بھی جو اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی، جیسے دو بادل، یا ایسی جیسے دو کالے سائبان جن میں روشنی چمکتی ہو، یا قطار باندھی ہوئی چڑیوں کی دو ٹکڑیوں کی طرح آئیں گی۔ اور تصور کریں میدان حشر کا کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، آ کے نا کور کر لیں گی اپنے پڑھنے والوں کو جنہوں نے ان پر عمل کیا، اور دونوں اپنے صاحب یعنی پڑھنے والے کی طرف سے حجت کریں گی، سفارش کریں گی، اللہ سے کہیں گے اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو بخش دے، یہ مجھے پڑھتے تھے، مجھ پہ عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہود کا ذکر پڑھا، سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر آئے گا۔ یہود وہ جنہوں نے رسولوں سے دشمنی کی اور اللہ کے غضب میں گھر گئے، اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے اپنے رسول سے اتنی محبت کی کہ خدائی بنا ڈالا، وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اس سورت کا بڑا خوبصورت ایک انداز ہے اپنا، ایک تو اس میں دعائیں بہت ملیں گی، کثرت کے ساتھ دعائیں آتی ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے برعکس اس میں شریعت کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم۔ پھر آپ دیکھیں مقطعات کتنے سارے ہمیں سبق سکھا دیتے ہیں، کچھ کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں کیا، ایک آدھ چیز کا ذکر یہاں۔ الف لام میم، اس کا مطلب نہیں معلوم، اللہ اور رسول جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ عقل تو کہتی ہے کہ جس لفظ کا مطلب نہیں پتا اس کو لکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے اور پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم وہی پر ایمان لانے والے ہیں، ہم عقل کے پجاری نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے حکم کے پجاری ہیں، عقل کی بات نہیں مانتے، ہم وہی کی بات مانیں گے۔ کوئی قرآن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آپ کو حروف مقطعات نہ ملیں، اور اگر کہیں ایسا قرآن ہوگا جس میں مقطعات کو نکال دیا گیا ہو عقل کی بات مان کر، تو وہ قرآن کا نسخہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا۔ تو عقل کی لمیٹیشنز کو بھی سمجھنا چاہیے، وہی عقل سے بلند تر، اس کے اوپر ایک چیز ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ نازل کی اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں، اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرما چکا تھا۔ الحی القیوم کا ذکر ہے، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق سولی چڑھائے جا چکے تھے، تو جو خود اپنی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا وہ بھلا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل پہلے نازل فرمائی۔ تورات کا مطلب ہوتا ہے قانون، اور انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ من قبل ہدل للناس، اس سے پہلے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہو چکی۔ وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان نازل فرمایا۔ اب جو لوگ اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی، اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ تنگ اور تاریک کوٹھڑی، جو آگے ہم پڑھیں گے، تین تین اندھیروں میں ایک نا نظر آنے والی بوند پر مصوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے اللہ، بہترین خالق۔ تو میں کیا ہوں، کتنا میں اپنے بارے میں پر اعتماد ہو جاتی ہوں یہ پڑھ کر کہ مجھ کو میرے رب نے بنایا، ایک ایک چیز میرے رب نے بنائی۔ ایک تصویر ہے، آپ اس کو دیکھتی ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میکل اینجلو کی بنائی ہوئی تصویر ہے یا پکاسو کی بنائی ہوئی، آپ کی رائے میں وہ کیسی بھی ہو، ایک دم اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ مصور بڑا اعلیٰ ہے، اور میں اور آپ خود، آپ کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ آپ کا مصور ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر کہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے مصور میں، اپنے بنانے والے میں عیب نکالا۔ جب تصویر کی برائی کی جاتی ہے تو دراصل مصور کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے، پینٹر کی۔ تو ہمیں کہاں حق ہے کہ ہم کسی کی شکل پر تبصرے کریں؟ اگر ہم نے کسی کی شکل پر تبصرے کیے، ان کی آنکھ پہ، ناک پہ، رنگ پہ، قد پہ، دراصل ہم نے رب پر زبان تنقید دراز کی۔ اللہ نے بنایا، ہر انسان اللہ کا بنایا ہوا ماسٹر پیس ہے، اور بدصورتی نام کی چیز انسانوں میں تو نظر نہیں آتی۔ اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ کے جمال کا پرتو ہر اشرف المخلوقات میں ہے۔ اگر واقعی وہ اپنے بنانے والے سے اپنا رابطہ قائم کر لے تو آپ دیکھیں وہ ان چھوٹی چھوٹی تکلیف دہ کیفیات سے کیسا ابھر جاتا ہے، غم کیسے چلے جاتے ہیں زندگیوں سے۔ کسی کو آنکھ کا غم لگا ہے، کسی کو ناک کا غم لگا ہے، اور کسی کو اپنے رنگ کا، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہی اللہ جس نے یہ کتاب تم پر نازل فرمائی، جہاں تمہارے جسم یعنی بنائے وہاں تمہاری روحانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتابی و اخر متشابہات، اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات۔ متشابہات کیا ہیں؟ اللہ کا چہرہ یا اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا عرش، ابھی ہم نے پڑھا کرسی، اللہ کی کرسی کیسی ہے، یا الف لام میم مقطعہ جن کا مطلب کسی کو نہیں پتا، یہ سب متشابہات ہیں، ان کے مطلب کا ہم تعین نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر ہم اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا عرش، ان چیزوں کے بارے میں اپنے امیجنیشن کو تھوڑا سا تیز کریں گے تو ہر ایک کا امیجنیشن مختلف ہوگا، ہر ایک کا تصور ان چیزوں کے بارے میں مختلف ہوگا، اور ظاہر ہے دین کا دار و مدار انسان کے ذاتی تصورات پر نہیں ہے، اس طرح تو ہر ایک انسان کا دین ایک الگ بن جائے۔ تو دین کا دار و مدار متشابہات پر نہیں ہے بلکہ محکمات پر ہے۔ اگر ان متشابہات کا تعلق ہماری آخرت کی نجات سے ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بتا دیتے، ہماری آخرت پر اس کا اثر نہیں پڑنا تو ان کی کھوج کرید میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کی صحبت سے بچتے رہو۔ اور ان کا ذکر کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور سچ یہ ہے کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، اور تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، مضبوط کر دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور نہ ان کی اولاد کچھ کام دے گی، اور وہ آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ انسان، اس کے اندر منرلز ہیں اور بہت سے ایلیمنٹس ہیں، کاربن ہے، فاسفورس ہے، ایک گرام مادے میں اتنی انرجی ہوتی ہے جتنی کہ 2500 ٹن کوئلے کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب سوچیں کہ جہنم کو تو ایک نہ ختم ہونے والا سپلائی مل جائے گا انسانوں کی شکل میں۔ کدابی آل فرعون، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے، کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس حقیقت کے ثبوت کے طور پہ جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جنہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے, مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. آج بھی مسلمان اگر بدر والوں جیسا ایمان, بدر والوں جیسا ڈسپلن پیدا کریں, صبر پیدا کریں, اللہ کی مدد آئے گی. آج آخر مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں ہمارے پاس اللہ کی مدد آتی؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ مدد کرنے کے قابل نہیں رہا, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کے قابل نہیں رہے. کچھ ہم کو وہ ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوں گی جب اللہ کی مدد ہم تک انشاءاللہ تعالی پہنچے گی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر, عمدہ گھوڑے, مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں, مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں بہتر ٹھکانہ وہ ہے جو کہ اللہ کے پاس ہے. اب یہ محبتیں جن کا ذکر آیا اللہ نے ڈال دی ہیں, کوئی بھی چیز اس میں سے حرام نہیں ہے. بہت سی اس کے اندر ان محبتوں کی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ محبتیں دنیا کی رونق, دنیا کے حسل بسل کا باعث ہیں. دوسرے, انہی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ نے جنت کی پہچان کرائی ہے. انہی نعمتوں کا ایک پیل ریفلیکشن, ہلکی سی پرچھائی اس دنیا میں رکھی ہے. اور اصل نعمتیں تو اسی طرح کی ہیں لیکن جنت میں ہیں, اور کس طرح کی ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے تاکہ انسان کو جنت کی طلب لگ جائے. یہ محبتیں ہیں تو امتحان بھی ہے. اگر دولت سے محبت نہ ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا ثواب؟ اگر بھوک نہ لگے تو روزے کا کیا اجر؟ کچھ مذاہب میں ان سب چیزوں کو جن کا ذکر کیا گیا, نساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ, ان سب چیزوں کو انتہائی قابل نفرت سمجھا گیا. ایک ایکسٹریم پر گئے, نفس کشی, سیلف انہیلیشن میں پڑ گئے. دوسری انتہا یہ ہوئی کہ انہی چیزوں کو پوجا جانے لگ گیا, نفس پرستی, سیلف ورشپ ہو گئی. اسلام کا موقف یہ ہے کہ یہ چیزیں ضرورت ہیں, ذرائع ہیں, مقصد نہیں ہے, not an end by themselves. ان سے محبت کرو لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں. آخرت کے خریدار بنو ان نعمتوں کے ذریعے سے. ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی محبت کہیں تمہارے لیے کمزوری کا, مجبوری کا یا غلامی کا باعث بن جائے. محبتوں کی غلامی نہیں کرنی, کمزوری نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ چیزیں تو تم کو توانائی دیں کہ تم آگے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ کام کرو, رب کو راضی کرو, آخرت کماؤ. قل, کہہ دیجئے, میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی, پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں, مالک ہم ایمان لائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں, راست باز ہیں, فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں, اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار. اس کا تو انشاءاللہ بہترین موقع ہم لوگوں کے پاس اب رمضان میں ہے. سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے اور اللہ سے کثرت سے استغفار کیجئے. بڑا ذکر ہے استغفار. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں, اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے علاوہ واقعی کوئی معبود نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. ساری مخلوق کا دین یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت اپنی مخلوق کو دیا ہے، چاہے سورج ہو، چاہے چاند، چاہے پرندے، چاہے ہوا، اس نظام ہدایت کا نام ہی دین اسلام ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر ذاتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کرے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑیں تو ان سے کہہ دو، میں نے اور میرے پیروؤں نے تو اللہ کے آگے سرے تسلیم خم کر دیا۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب، مراد ہے مشرکوں سے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، دونوں سے پوچھو، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو اگر یہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے، سادہ لیکن دو ٹوک دعوت ہے، سمپل بٹ انکمپرومائزنگ۔ جو ہدایت چاہتا ہے اسلام قبول کر لے، نظام ہدایت کا نام ہی تو دین اسلام ہے۔ باقی کائنات نے جب اسلام قبول کیا ہوا ہے تو اے انسان، تو کیوں منہ موڑتا ہے اسے؟ اب زبردستی کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سب سے سخت سزا کس کو دے گا؟ فرمایا، نبی کے قتل کرنے والے کو، یا اس انسان کے قتل کرنے والے کو جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہو۔ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو بچا جاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، لن تمسن النار الا ایام معدودات، آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں مگر بس گنتی کے چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ کیا دین؟ کہ سوچا کہ نہیں، اطاعت ضروری نہیں ہے، اللہ کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں، ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے؟ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ، کہو اے اللہ، مالک الملک، تمام بادشاہت کے مالک، تو تل ملک منتشا، تو جسے چاہے حکومت دے، و تنزع الملک ممنتشا، اور جسے چاہے چھین لے۔ الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، نعمت جب ملتی ہے انسان حق سمجھ کے لے لیتا ہے، اور جب اللہ مانگتا ہے تو انسان نہیں دیتا، چھیننی پڑتی ہے۔ تنزع، چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، و تعز منتشا، جسے چاہے اللہ تو عزت بخشے، وہ تو ذل من تشا، اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کی حکومت، دنیا کی عزت، سب عارضی چیزیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ حکومت کرنے والوں سے اور دولت مند لوگوں سے راضی ہو. یہ کوئی سمبل نہیں ہے اللہ کی رضا کا. یہ بڑا بنیادی فرق ہے مشرک مذاہب میں اور توحید میں. مشرک مذاہب میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ معبود جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو دولت سے، اولاد سے، خوشیوں سے نوازتے ہیں. لکشمی دیوی راضی ہے تو وہ دولت برسا دے گی. اسلام کہتا ہے ہرگز نہیں. دنیا میں کسی کا دولت مند ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا چہیتا یا اللہ کا پیارا ہے. کسی کے پاس دولت ہے ضروری نہیں کہ اس کے اندر خیر ہو، یہ تو امتحان ہے. اسی طرح یہاں کی محکومیت یا غربت اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے، مستقل کوئی چیز نہیں ہے، عارضی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان کے لیے شر ہو. تو عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے. اصل باعزت، اصل ذلیل اور رسوا کون ہے؟ یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے کہ انہ لا یذل من والیت، اللہ وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے، ولا یعز من عادیت، اور وہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتا اللہ جس سے تو دشمنی کرے. فرعون کبھی باعزت نہیں ہو سکتا آخرت میں اپنی تمام تر دولت اور محلات کے باوجود، اور بلال رضی اللہ عنہ غلام ہونے کے باوجود بہت باعزت ہوں گے. تو یہ فیصلے تو آخرت میں ہوں گے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. اب یہ مضمون آگے بھی چلے گا، سورہ نساء میں بھی آئے گا. یہیں پر ہم اس بات کو وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نان مسلمز کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان کا تعلق کیسا ہو سکتا ہے. چار اصطلاحات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. ایک ہے موالات، جو یہاں فرمایا، ولی بنانا، کارساز سمجھنا، دلی محبت کرنا، ان پر توکل کرنا، ان پر اعتماد کرنا، ان کو اپنی مشکلوں کے حل کا نجات دہندہ سمجھنا. یہ ہے موالات. ان کو رول ماڈل بنانا، ان جیسے طریقے زندگی گزارنے کے اختیار کر لینا، ان کا عقیدہ اپنا لینا، یہ موالات ہے. اس کی قطعاً اجازت نہیں. دوسری چیز ہے مواسات، اس کی اجازت ہے. تو ایک کی اجازت نہیں، موالات کی اجازت نہیں. باقی جو تین کیٹیگریز ہیں ان تینوں کی اجازت ہے. مواسات کی اجازت ہے، ہمدردی کیجئے. کوئی نان مسلم ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ علاج کیجئے اس کا، وہ تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف دور کیجئے. مدارات کی جا سکتی ہے، آپ کے گھر مہمان بن کر آیا ہے کوئی کرسچن، جیو، ہندو یا بدھ، خاطر مدارات کیجئے. آپ کا پڑوسی ہے، اس کا خیال رکھیے، اچھا اخلاق دکھائیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے. اور معاملات، بزنس وغیرہ کرنے میں انٹرنیشنل ٹریڈنگ جیسے ہوتی ہے تو معاملات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. غیر مسلموں کو اپنی نوکری میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں کی نوکری بھی کی جا سکتی ہے. لیکن موالات سے روک دیا گیا اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا حقیقت ہے سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال اللہ اسے جانتا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے کہیں تم بے خوف مت ہو جانا، بلکہ بین الخوف والرجا، یہ ہے مومن کا مقام، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے. ترغیب بھی، ترہیب بھی، رغبت بھی اللہ کی طرف، خوف بھی اللہ کا. اگر خوف بہت کم ہو جائے گا گناہوں پر جری ہو جاؤ گے، اور خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پیرالیسس ہو جائے گا, کچھ کر نہیں پاؤ گے, اتنا ڈرو گے. لیکن ڈرو ساتھ ہی ساتھ, واللہ رؤوف بالعباد, اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اور کن بندوں پر؟ پیچھے سے جوڑ لیجئے, جو اس سے ڈریں, جو اس کے خوف سے بے خوف نہ ہوں. قل کہہ دیجئے. اب دیکھیں, ایک چیز سے منع کیا نا کہ کفار کو اپنا ولی مت بنانا, تو کفار کو ولی نہ بنائیں تو کیا کریں؟ قل بتا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. یہ پڑھنے سے پہلے یاد رکھیے کہ خالی مسلمانوں سے نہیں کہا گیا, سب انسان, جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے, چاہے عیسائی ہو, چاہے ہندو ہو, یہودی ہو یا مسلمان, سب کے لیے. اگر اللہ سے محبت کا تمہارا دعویٰ ہے, کرتے ہو, تو کیا کرو؟ ثبوت کیسے پیش کرو؟ اس لیے کہ محبت تو اظہار چاہتی ہے. فتبعونی, میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت معاف فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. اب جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے, جب کسی کو انسان رول ماڈل بناتا ہے, بہت کسی سے جب امپریس ہو جاتا ہے, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ہمارا حال, حلیہ, ہر چیز اس انسان جیسی ہو جائے جس سے کہ ہمیں محبت ہے. کہتے ہیں نا کہ امیٹیشن از دا سنسیئرسٹ فارم آف فلیٹری. تو بات یہی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو بالکل اس جیسا بننا چاہتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہوگا. تو ایک تو لفظ ہے اطاعت. اطاعت ہے کہ جب حکم دیا جائے, حکم سنو تو مانو. اتباع کیا ہے؟ اپنی خوشی سے وہ کام کرنا جس کا کہ بول کر ابھی حکم نہیں دیا گیا, لیکن محبت کی شدت کی وجہ سے وہ بھی کام کرنا جس کا حکم بھی نہیں دیا. اگزیکٹلی ویسا ہی بننے کی کوشش کرنا. اور اس اتباع کی شان ہم کو صحابہ کرام میں نظر آتی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وضو کا طریقہ لوگوں کو سکھا رہے تھے. وضو کرتے کرتے ایک مقام پر مسکرائے. لوگوں نے پوچھا, آپ کیوں مسکرائے؟ کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو اسی طرح مسکراتے اس وقت دیکھا تھا. بس اتباع, یہ ان کا حال تھا. ایک دفعہ ایک صحابی کہیں بیٹھے تھے کھانے کے لیے. اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے, اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے. اب اللہ کے رسول دنیا میں نہ رہے, وہ کھانا کھانے بیٹھے تو چمچہ ڈونگے میں ادھر ادھر چلانے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی, اور وہ لوکی ڈھونڈنے کے لیے چمچہ چلاتے تھے, بس میں بھی ایسے ہی کروں گا. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی, اس حال میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبان کا اوپر کا بٹن نہیں لگا ہوا تھا. انہوں نے ساری زندگی بٹن نہیں لگایا. اگر ہمیں حیرت ہو کہ یہ کیا فینیٹزم ہے, یہ کیا طریقہ ہوتا ہے, نعوذ باللہ. دراصل ہم ابھی اطاعت کے مرحلے پر بھی بمشکل پہنچے ہیں, اتباع کے تقاضے ہمیں نہیں پتا. لیکن دنیا کی مثالوں سے آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کیسے فین ہوتے ہیں نا اپنے اپنے آئیڈلز کے. ایلوس پریسلے لک الائک, مڈونا لک الائک, پرنسس ڈائنا لک الائک, کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس کے. والہانہ محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے رول ماڈل سے. تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا, اللہ کے رسول ان کے رول ماڈل تھے, ان کو والہانہ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ تو پھر دل کا معاملہ ہے نا, جس کے دل میں محبت ہے وہی سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو. بہرحال اگر اتباع نہیں کر سکتے تو پھر اس سے کم تر درجے کی چیز بتائی جا رہی ہے, دا بیس لائن, تھریش ہولڈ, کم سے کم چیز, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. قل فرما دیجئے, اطیع اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. یعنی کفر کی دو قسمیں ہو گئیں, ایک تو قانونی کفر, رسالت سے انکار, اور ایک حقیقی کفر, اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار. اللہ کے رسول نے فرمایا, کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو خود انکار کر دیں. پوچھا گیا, ومن یابا, یا رسول اللہ, کون انکار کرے گا؟ فرمایا, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا، دراصل اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جو اللہ کو نہایت مبغوض ہیں، اللہ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے، اور ایک ان میں سے وہ ہے جو اسلام میں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرے۔ اب یہاں سے جو ذکر چل رہا ہے اس کا زمانہ نزول 9 ہجری ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نجران سے عیسائی علماء کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آیا اور آ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، ڈبیٹ کی، تو ان کے آمد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تاکہ اسلام کا پیغام بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کو سنا دیا جائے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر یعنی اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ ذریتم بعدها من بعد، یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ ایک گروپ میں بات کرنی، کہ کسی کو ضد نہ آئے، کوئی اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اسلام کی دعوت سے نہ رک جائے۔ آل انکمپسنگ دعوت، ایک گروپ کے اندر دعوت دی جا رہی ہے۔ بہت ساروں کا نام لیا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے، سب ملے ہوئے تھے، سب ایک ہی مشن کو لے کر آئے۔ اب ذکر ہے امراتو عمران کا، یہ دراصل یہاں پر مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، ان کا نام بائبل میں حنا آتا ہے۔ اذ قالت امراتو عمران، جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں اور یہ تیرے کام کے لیے ہی وقف ہوگا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، مریم علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی، اس وقت انہوں نے یہ نظر مانی۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننے والا یعنی الفاظ سن رہا ہے، علیم یعنی نیتوں سے بھی واقف ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی ہو گئی۔ دراصل یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو تیرے ہی کام کے لیے وقف کر دوں گی، تو زمانے میں ہیکل کی خدمت کے لیے لوگ اپنے بچے وقف کیا کرتے تھے، لیکن بچوں میں صرف لڑکوں کو ہیکل کی خدمت کے لیے لیا جاتا تھا، لڑکیوں کو نہیں۔ ان کو یہ خیال تھا میرے ہاں بیٹا ہوگا، پھر کیا ہوا، بیٹی ہو گئی۔ انداز دیکھیں، کہا کہ اللہ یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا تھا اس نے کیا پیدا کیا ہے۔ ولیس ذکر کل انثا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے جملہ ہو کہ یہ تو ایسی لڑکی ہوئی ہے کہ کم ہی بیٹے بھی اس مقام کو پہنچ سکیں گے جس مقام پر یہ لڑکی پہنچ گئی۔ وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم عبرانی زبان کا ہیبرو لینگویج کا نام ہے، مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، خدمت گزار۔ وانی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریہ جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے۔ پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام جب یہ دیکھتے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس رکھے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ جو رب بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے بے موسم کی اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ بعض دفعہ انسان کی ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بے اختیار دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکل پڑتی ہے۔ یہی زکریہ علیہ السلام کی کیفیت تھی۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہیں اسی وقت پکارا زکریہ نے اپنے رب کو، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، کہ نیک اولاد، دعا مانگی، دل سے نکلی، فوراً قبول ہوئی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، جب آپ نے فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ہی میں انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی۔ نماز میں انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے قرب ہوتا ہے، یہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا۔ نماز صرف کوئی رسم نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور جب بھی دعا مانگنی ہو، دو رکعت نماز پڑھیے، اس کے بعد دعا مانگ لیجئے۔ انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ اور انفرادی طور پر اللہ سے مانگیے، ون ٹو ون بیسس کے اوپر۔ نہ جانے کیوں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ اکیلے آدمی کی دعا نہیں سنتا۔ جب تک 10-15 مل کر دعا نہ مانگیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ دراصل جب دعا کی کوالٹی خراب ہوئی تو ہم نے کوانٹٹی سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اللہ پر ایسے کوئی ٹریڈ یونین بنا کر پریشر نہیں ڈالا جا سکتا کہ اللہ دیکھیں اب 10 لوگ مانگ رہے ہیں نا، اللہ اب 100 لوگ دعا مانگ رہے ہیں، اب تو قبول کرنی پڑے گی۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ ایک بھی دعا مانگے، خلوص سے مانگے، انابت ہو، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اب دعا قبول ہوئی۔ ان اللہ یبشرک بیحیا مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، فرمایا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، ایک بیٹے کی، یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ مراد عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریہ نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی مانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرنا۔ یہ آپ دیکھیں، جب نعمت ملنے کا انسان امیدوار ہو تو کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اب وہ بیچ کی کہانی چھوڑ دی گئی، اب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اب چنی ہوئی عورتوں کی کیا شان ہوتی ہے؟ یا مریم اقنتی بربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ وارکعی مع الراکعین، ہیکل میں تھی، ہیکل میں نماز ہوتی تھی، تو ان سے کہا گیا کہ جب نماز پڑھی جا رہی ہو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اور یہ سہولت صرف اس زمانے میں مریم علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ اسلام نے بھی مسلمان خواتین کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ باجماعت نماز میں شرکت کر سکتی ہیں۔ ابو داؤد میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو، ان کے گھر لیکن ان کے لیے بہتر ہیں۔ ترمذی ہی میں حدیث ہے کہ عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ اس وقت تو آپ موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ آپ اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ مراد ہے کہ اس زمانے میں جب یہ چیز اٹھی کہ اچھا ایک لڑکی آئے گی، ہیکل میں رہے گی، تو سب نے پھر چاہا کہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری کو ہم قبول کر لیں۔ کچھ خوابوں کا بھی ذکر کیا تھا مریم علیہ السلام کی والدہ نے، تو سب کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اتنی بابرکت لڑکی کی کفالت ہم کریں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگا۔ معزز ہونے کا ذکر کیا کہ بن باپ کا ہونے کی وجہ سے کہیں مریم علیہ السلام کو یہ فکر نہ ہو کہ میرا بچہ بے آبرو ہوگا دنیا میں، فرما دیا نہیں، بن باپ کا ہونے کی وجہ سے اس کی عزت آبرو پر فرق نہیں پڑے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ پنگھوڑے کے اندر بات کرنا، کریڈل میں گہوارے میں بات کرنا تو موجزانہ ہے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے، یہ بالکل پیدا ہوئے بچے تھے اور وہ بول پڑے تھے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو بچوں کا بولنا تو حیرت انگیز۔ لیکن کہل، کہل کہتے ہیں کہولت کی عمر ہوتی ہے، ادھیڑ عمر، یعنی 40 سے آگے، اور یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کہولت کی عمر نہیں آئی۔ جب ان کا رفع آسمانی ہوا، وہ آسمان پر اٹھائے گئے، اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی، 33 years۔ تو اس سے دوبارہ مسیح علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے، ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور پھر لوگوں سے کلام کریں گے۔ قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، یعنی مردے میں مری ہوئی چیز میں جان ڈال دینا۔ پھر اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تب سوچیں، بے جان چیز میں جان ڈال دینا اور مردے کو زندہ کر دینا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور ہر چیز کے بعد انہوں نے فرمایا بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، میرا ذاتی کمال نہیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کر آتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اب دیکھیے، انہی معجزات کی بنا پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، پھر اس سے آگے بڑھ کر خدا بنا ڈالا۔ ایک دفعہ کسی مسلمان عالم کا کسی عیسائی عالم سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو مسلمان عالم نے کہا کہ اگر تم اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو کہ انہوں نے بے جان میں جان ڈال دی، تو تم موسیٰ کو بھی خدا مانو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر عصا سانپ بن جاتا تھا۔ تو عیسائی عالم جواب نہ دے سکے۔ تو یہ ہے عقل، لاجک، علم اور اخلاق سے تبلیغ کا طریقہ جو آج ہمیں سیکھنا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہا اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو نجران کے وفد کو سنا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ دوسری بات، عیسائیوں نے اپنے مذہب میں شریعت کو ساقط کر دیا، ختم، ان کے ہاں کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے۔ یہاں بتایا کہ انہوں نے تورات کو تو قائم رکھا، بائبل میں بلکہ قول موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ڈو ناٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا، یہ سب باتیں ان کے لیے بیان کر دی گئیں۔ آگے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اذ قال اللہ، جب اس نے کہا، اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ اب دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے یہودی اور ماننے والوں میں عیسائی اور مسلمان دونوں، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ واقعی یہودی ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے تابع بن کر رہے یا مسلمانوں کے تابع۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو آخر میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا، انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے تمہارے رب کی طرف سے جو بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یعنی اگر بن باپ سے پیدا ہونا تم ان کی خدائی کی دلیل سمجھتے ہو، تو آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان کو تو کسی نے خدا نہ بنایا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، کسی کو بغیر ماں باپ کے، کسی کو بغیر باپ کے، اور بی بی حوا جیسے بغیر ماں کے پیدا ہو جائیں۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ نجران کے وفد سے کئی دن بات چیت ہوتی رہی، انہوں نے بات مان کر نہ دی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ یہ لے آئیں اپنے عورتوں بچوں کو، اے محمد آپ بھی لے آئیے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور پھر دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ جو جھوٹا ہو اس پر تیرا غضب نازل ہو۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر آ گئے، لیکن عیسائی مقابلے میں نہ آئے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کریں تو ان کی بد دعا ضرور قبول ہوگی۔ لہذا یہ مباہلہ کرنا انہوں نے قبول نہ کیا، جزیہ دینا قبول کیا، اور واپس نجران لوٹ گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب پر بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے۔ کہو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے، اور اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو صاف کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، اب پھر آپ دیکھیں بڑا اپیلنگ انداز ہے، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولا کن کان حنیف مسلم وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلم تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اب یہ سن کر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کرنے پر، اور وہ کہیں کہ آپ تو ججمنٹل ہو رہے ہیں۔ نہیں، ججمنٹل ہونے کی بات نہیں ہے، یہ جملہ کسی انسان کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، اور جب اللہ کوئی جج بن کر بات کہتا ہے تو ججمنٹل نہیں کہا جاتا، وہ انصاف کی بات، حق بات فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ کچھ ان کی سازشوں کا یعنی ذکر کیا جا رہا ہے، سائیکولوجیکل حربے بھی انہوں نے آزمائے۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بڑا ہے۔ اہل کتاب میں سے تو کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارے مال تمہیں ادا کر دے۔ آپ یہاں دیکھیں اسلام کی انصاف پسندی، ان میں کنڈیم نہیں کرتا کہ سب برے ہیں، نہیں، جس کے اندر جو خیر ہو چاہے وہ قلت میں ہی خیر کیوں نہ ہو ذکر کر دیتا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کے ایماندار گروہ کا ذکر کر دیا گیا کہ ہاں بہت آنےسٹ ہیں، لیکن دوسری طرف وہ من ہوں من انتا من ہو بے دینار لا یوت ہی الیک اللہ ما دم تالے ہی قائما، اور کسی کا حال یہ ہے اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، اللہ یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین طرح کے لوگوں سے اللہ نہ کلام کرے گا، نہ پاک کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچتا ہو، قسمیں کھاتا ہو اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی تحریف کا ذکر ہے، ڈسٹورشن کا۔ ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہہ سکتے تم مجھ کو خدا بنا لو، بلکہ وہ کیا کہیں گے، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، اللہ والے بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ بہت پیاری بات، اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ کچھ باتیں ہم خوشی خوشی مان لیتے ہیں، کچھ باتوں کو مانتے ہوئے دل بھچتا ہے، تو جن باتوں کو مانتے ہوئے دل بھچے، مشکل لگے، کیا نہ مانیں؟ نہیں مانیں گے پھر بھی۔ اور یہ بات اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے کہ اس نے نفس کی مخالفت تو گوارا کر لی لیکن اللہ کی مخالفت گوارا نہ کی۔ ہر حال میں ہم کو اللہ کا دین ہی پسند ہے۔ قل، کہہ دیجئے، آمنا باللہ، اے نبی کہیے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ یعنی آخرت میں یہ چوائس نہیں ہوگی کہ انسان سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کس مذہب کے حوالے سے آپ اپنا حساب کروانا چاہتے ہیں۔ کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دین اسلام ہی کے قوانین کے مطابق اس سے حساب لیا جائے گا۔ سب انسانوں سے نماز، روزے، حج، زکات کا حساب لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اس وقت ان پر بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی پر چلتے۔ آپ نے فرمایا، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس وقت وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاہم البینات۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں یہ رسول حق پر ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا فدیے میں دے، قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔